الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں مراتب توحید اور سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کے حوالے سے نظریہ توحید کی بنیاد اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات مبارکہ پر نظریہ عقیدہ کس انداز میں رکھنا چاہیے وہ تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی. اللہ رب العالمین جل مجدہ وہ عظیم ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہ محدث العالم ہے، اس عالم کی اس نے تخلیق فرمائی، اور وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حی ہے، وہ شائع المرید، یہ اس کی صفات ہیں جس کے ساتھ اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کے عظیم صفات ہے جس کا ظہور کائنات کے اندر مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے، اور یہ پوری کائنات اس کا چپا چپا اس کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے ہونے پر دلیل ہے، اللہ رب العالمین کے وجود پر دلیل ہے، کائنات کی ساخ اور کائنات کی بناوٹ اپنے سانے پر دلیل ہے، اپنے بنانے والے پر دلیل ہے. لہذا توحید اللہ رب العالمین جل مجدہ کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں یک ماننے کا نام ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ ایک ہے، لیکن وہ ایک کیسا واحد ہے؟ وہ ایسا واحد جو واحد عددی نہیں، واحد جنسی نہیں، واحد نوعی نہیں، بلکہ ایسا واحد جو حقیقی ہے، ذاتی ہے، اور ایسا واحد جو ہر قسم کی شرکت سے، تقسیم سے، قلت سے، تقصیر سے پاک ہے، اور وہ ایسا واحد ہے، ایسا ایک ہے، اس کی کبریائی ایسی یکتا ہے، اس کی ذات میں ایسی یکتائی ہے جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے. توحید کی مختصر سی وضاحت کے بعد اب آئیے سر دست ایک نئے موضوع کے جو توحید کی ضد ہے شرک، اس حوالے سے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں اس کی چند وضاحتیں اور چند ضروری باتیں اور چند مثالوں کے ذریعے کئی سوالات کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے. جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جن القابات سے نوازا جاتا ہے، وہ دلیل ایک اختصار کے ساتھ آپ کے ذہنوں کے مطابق میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ اس کے مفہوم اور مقصد کو سمجھ سکیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ابھی ابتدائی گفتگو کو سماعت کریں، پھر انشاءاللہ میں اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک کتاب حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں جو آپ نے توحید اور شرک پر بحث کی ہے، انشاءاللہ امانت کے ساتھ پورا آپ کا سبق پڑھ کے سناتے ہیں. اور بر صغیر کی یہ غیر متنازع شخصیت ہے، انہوں نے توحید اور جو لوگ شرک میں مبتلا تھے، کفار مشرکین جو شرک میں مبتلا تھے، ان کی شرک کی وجہ کیا تھی اور ان کی شرک کیا تھی. تو اہل سنت پر جو بد مذہب شرک کا الزام لگاتے ہیں اور یہ مغلظات اور جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہے، یہ 100 دفعہ مر کے بھی زندہ ہو جائیں تو الحمدللہ اہل سنت کی توحید اتنی خالص ہے کہ اس پر یہ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن جھوٹ اور الزامات ہیں جس پر کوئی قوی دلیل نہیں، اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہیں 100 قسم کے اصول بدلنے پڑتے ہیں، تاریخ کو بدلنا پڑتا ہے، جس کا میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک اظہار کر دیا تھا کہ وہ سرے سے ہمیں مشرک بنانے اور ہمیں کافر کہنے کے شوق میں وہ ابو جہل کو مسلمان ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، وہ تو خدا کا قائل تھا، وہ خدا کو کب سجدہ نہیں کرتا تھا، وہ تو خدا کا قائل تھا، سارے مشرکین خدا کے قائل تھے، سارے مشرکین اسی خدا کو معبود کہتے تھے، سارے مشرکین اسے ایک ہی سمجھتے تھے. تو میں نے کہا پھر قرآن نے ان کو مشرک کہاں کیوں تھا؟ تو کہتے یہ قرآن نے ان کو مشرک اس لیے کہا تھا کہ وہ علم غیب مانتے تھے، وہ حاجت روا مانتے تھے، وہ اپنے بتوں کو مشکل کشا سمجھتے تھے. جبکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ اور قرآن کی مخالفت ہے، وہ قبر والوں سے مدد کرتے تھے. ہم نے کہا کسی بت کی قبر آپ دکھا دیں، اہل مکہ نے کبھی کسی قبر والے سے مدد مانگی ہو یا بتوں کو اس حوالے سے انہوں نے پوجا ہو کہ بت جو ہے کہ بڑی عظیم ذات ہے، بڑے بزرگ لوگ ہیں، یہ آپ ثابت کر دیں. تو پہلی بات یہ کہ صرف اہل سنت و جماعت کے بغض میں، یعنی وہ دلائل جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو اپنے خلفاء اور نائبین کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور اپنی طاقت کا اظہار ان کے ذریعے فرمایا، جس طرح خدا اپنی طاقت کو پہاڑوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، جس طرح خدا اپنی وسعت کو آسمان کی کشادگی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، جس طرح اللہ اپنی طاقت کو سمندر کی موجوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، جس طرح اللہ اپنی خوبصورتی کو کائنات اور ہوا کی ٹھنڈک اور پھول پھل فروٹ یہ چیزیں ہیں اس میں اللہ ظاہر کرتا ہے، تو جس طرح یہ کائنات اللہ کے جلال و جمال اور طاقت اور غضب کا مظہر ہے، اسی طرح انبیاء بدرجہ اتم اس کے مقابلے میں اللہ کی طاقت محبت اور جمال اور جلال اور طاقت کا مظہر ہے. ان کی زبانیں تھک جاتی ہے، اس تھکتے نہیں یہ بولتے ہوئے کہ دیکھو پہاڑ اللہ کی طاقت کا مظہر ہے. یہ اپنی تقریر میں بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ٹوپی پہنانے کے لیے، ان کو صرف اللہ کی محبت بتا کر ان کو یہ کہ ہم بڑے موحد ہیں، تو اس میں پھر ان کی زبانیں نہیں تھکتی. کہتے دیکھو آسمان دیکھو خدا کے حسن کا کیسا مظہر ہے، پہاڑ دیکھو خدا کی طاقت کا کیسا مظہر ہے. میں نے کہا شرم تمہیں نہیں آتی کہ پہاڑ کو خدا کی طاقت کا مظہر کہو تو شرک نہیں ہوتا، لیکن غوث اعظم کو کہہ دو تو شرک ہو جاتا ہے، سید عالم کو کہو تو شرک ہو جاتا ہے. اور یہ پہاڑ جس کو تم خدا کی طاقت کا مظہر کہہ رہے ہو، الحمدللہ تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، سنی الحمدللہ توحید خالص رکھتا ہے. ہمیں یقین ہے، ہم دل سے کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طاقت کا مظہر ہے. لیکن یہی طاقت کا مظہر جسے آپ جبل کہتے ہو، جب میرے آقا اسی ہیرا پر، دو حدیثیں ہیں، ایک یہ کہ سرکار غارے یعنی جبل ہیرا جبل نور پر تھے مکہ میں، اور ایک روایت ہے جبل احد پر تھے، سرکار جب اس پر جلوگر ہوئے تو وہ حضور کی محبت میں جھومنے لگا. تو اللہ رب العالمین نے جسے اپنا نائب مطلق بنایا ہے، اس کی شان جلالت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جو خدا کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے اور یقین ظاہر کرتا ہے، جب اس پہ مصطفیٰ جلوگر ہوئے وہ ہلنے لگا تو حضور نے ہلکی سی ایک ایڑی لگائی، جامع ترمذی میں ایڑی لگائی. اور احد کے بارے میں بھی یہ جملہ ہے، اور حضور نے فرمایا ارکز یا احد، اے احد رک جا، کیا کر رہا ہے؟ تو اتنا بڑا پہاڑ اگر ہلے، مولوی صاحب کے صرف اگر کرسی ہلے تو بھاگنا شروع ہو جائے. اتنا بڑا پہاڑ ہل رہا تھا، حضور اس پر جلوگر ہے، توجہ اس پر رکھنی ہے کہ یہ پہاڑ خدا کی طاقت کا مظہر ہے. خدا اپنی طاقت کو کیسے ظاہر کرے گا؟ اس کو بنایا پہاڑ کو اور کہا دیکھو یہ کتنا مضبوط ہے، ہواؤں کو بنایا، بجلیوں کو بنایا، جب بجلی کڑکتی ہے تو آج بڑے بڑے سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب کئی چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس برق میں، اس بجلی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذرے کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ہونے پر، اس کی طاقت پر، اس کے اختیار پر دلیل ہے. اور یہ دلیل اس لیے نہیں بنی ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، دلیل اس لیے بنی ہے کہ یہ اس کو اندازہ لگایا جائے کہ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اپنی دلیل بنایا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کرنے والی ہے، اس طرف لانے والی ہے. تو جس طرح پہاڑوں کو مضبوط بنا کر آسمانوں کو مضبوط بنا کر، زمینوں کو پھیلا کر، سمندروں کو اتنا موزن کر کے رب کریم نے اس کو اپنے آنے والی اور اپنے ہونے کی دلیل بتائی ہے کہ اندازہ لگاؤ کہ جس نے اپنے ذرے سے اس کائنات میں اپنے وجود کا ہونے کا اتنا بڑا احساس پیدا کر دیا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ تم سمندروں کو پوجنا شروع کر دو، یہ اس لیے نہیں کہ تم پہاڑوں کو پوجنا شروع کر دو، بلکہ یہ واسطہ اور ذریعہ تھا، جس طرح یہ پہاڑ، سمندر، ستارے، آسمان واسطہ اور ذریعہ ہیں خدا کی طرف لانے کے لیے، اس سے زیادہ طاقت آمینہ کے لال کو خدا نے عطا فرمائی کہ وہ بھی واسطہ اور ذریعہ ہیں خدا کی طرف لانے کے لیے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے پہاڑ بہت طاقتور ہوتا ہے، یہ شرک نہیں، اسی طرح اگر کوئی کہے علی بہت طاقتور ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہے، محمد رسول اللہ طاقتور ہے یہ بھی شرک نہیں، اس لیے کہ وہ طاقت اللہ کی عطا کردہ ہے، اور وہ طاقت اس لیے دی گئی ہے کہ تم ڈائریکٹ خدا سے نہیں مل سکتے تھے، ان کو طاقت دے کر بھیجا اس لیے گیا تاکہ تم اندازہ لگاؤ کہ جو خدا نے بنایا ہے ان کی یہ طاقتیں ہیں تو خدا کی خود طاقت کیسی ہوگی، جو اس کی عطا سے ایسے باکمال ہو گئے ہیں تو اس کی ذات کی کیا شان ہوگی۔ اس میں تقسیم کی بات نہیں ہے، یہ اظہار کی بات ہے اور یہ دلیل کی بات ہے، اور قرآن نے اس کو واضح کیا نا، کئی جگہ پر واضح کیا ہے، اور کئی جگہ پر اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اس کو ذکر فرمایا۔ تو لہذا یہ مظاہر کائنات جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے، کیا ہے بولیے، وجود کی دلیل ہے۔ تو لہذا وہ پہاڑ جو اللہ رب العالمین کی طاقت کی دلیل ہے، آپ اولیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ یہی کہتے ہیں نا بھائی انبیاء اولیاء اللہ کی طرف سے ان کو طاقت دی گئی ہے، تو وہ بھی بکواس کرتا ہے، کہاں دی گئی ہے، کیسے دی گئی ہے، اور وہی چیز وہ مظاہر کائنات کے لیے مان رہا ہوگا، وہی چیز وہ پہاڑ کے لیے مان رہا ہوگا، وہی چیز وہ سمندروں کے لیے مان رہا ہوگا، وہی چیز وہ ہوا کے جوش میں خدا کی طاقت کو مان رہا ہوگا۔ اس سے پوچھو کہ اگر اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اپنی طاقت کا اظہار اس سبب کے پردے میں فرمایا ہے، خدا کی طاقت کیسی ہے، فرما ہوا کو دیکھ لو، کیا ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے؟ کہ نہیں دیکھ سکتے، تو اگر خدا کو براہ راست تم دیکھ سکتے تو پھر ہوا کو واسطہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر خدا کو براہ راست تم دیکھ سکتے تھے تو سمندر کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم خدا کو براہ راست دیکھ سکتے تھے تو سورج کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ چاند کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے حسن کو اگر براہ راست تم دیکھ سکتے تو پھر یہ سبززار لالازار، یہ حسن جو لالازار کا ہے، یہ سبزوں کا ہے، یہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جس طرح تم اس کائنات کو واسطہ اور ذریعہ سمجھتے ہو اللہ کے تعارف کا، اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا خوبصورت سبزہ ہے، اس میں خدا کا حسن ظاہر ہوتا ہے، تو یہ شرک نہیں، اسی طرح ہم کہیں کیا خوبصورت چہرہ نبی کا ہے جس میں خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا وہ پہاڑ جو اللہ کی، یقیناً یہ میں بالکل عامیانہ طرز پر ہٹ کر تیسرے طرز پر طریقے سے تقریر کر رہا ہوں، اس علمی ابحاث کو سمجھانے کے لیے بنیاد تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور سادہ مثالوں سے آپ فرق سمجھ لیں، سادہ مثالوں سے آپ فرق سمجھ لیں۔ جو مثال آگے آنے والی ہے وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ پہاڑ یقیناً اللہ رب العالمین جل مجدہ جل جلالہ عم نوالہ عظم شانہ کی گویا کہ طاقت کا مظہر ہے، ہم یقین کرتے ہیں، ہماری توحید خالص ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب کو ہم سب سے بڑا کر اس لیے پیدا بیان کرتے ہیں۔ کل بھی میں نے ذکر کیا، یہ ساری کائنات خدا کے ہونے پر دلیل ہے، یہ ساری کائنات خدا نے خود بنائی ہے، یہ ساری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ ساری کائنات جو ہے اس کے جلال اور جمال، اس کی طاقت اور ہیبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن تنہا محمد رسول اللہ کو اپنی طاقت کا ایسا مظہر بنا دیا ہے، اپنے غضب و جلال کا ایسا مظہر بنا دیا ہے کہ پہاڑ اور یہ ساری کائنات مل کر مصطفیٰ کے ناخون کے پورے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اشرف المخلوقات کا تاج جو ہے وہ اصل سید عالم کے سر مقدس پر رکھا گیا، یہی پہاڑ جو خدا کی جلال اور جبروت کا اظہار کرتا ہے۔ سرکار جب اس پر جلوگر ہوئے احد پر جامع ترمذی ہے، اور یہ پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے زیادہ طاقت دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ اس پہاڑ سے زیادہ کامل خدا کی دلیل ہیں، آپ کی ذمہ داری اللہ کو منوانے کی، اللہ کو ثابت کرنے کی اس پہاڑ سے زیادہ ہے۔ تو لہذا جس کا جو درجہ تھا اس کو وہ کمال ملا، سید عالم کو جب سب سے بڑا تفوق اور اعلیٰ مرتبہ ملا تو خدا نے کائنات کا سب سے بڑا حسن بھی آپ کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ طاقت بھی آپ کو عطا فرمائی، اور سب سے بڑا قرب بھی آپ کو عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں قریب ہونے کا درجہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل میں ان سادہ مسلمانوں کی طرز پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک ایک ذرے کو سمجھ سکیں کہ توحید کیا ہے اور انبیاء کا درجہ کیا ہے۔ انبیاء خدا کے غیر نہیں ہوتے، جس طرح یہ مظاہر کائنات غیر خدا نہیں ہے، یہ خدا سے واصل ہیں کیونکہ خدا کی طرف لے جانے والی ہے. خدا کی طرف جو خدا سے دور کر دے وہ غیر ہوتا ہے. جو خدا سے توجہ رکھیے گا, جو خدا سے یہ جو بھونکتے ہیں نا غیر اللہ غیر اللہ, تو میں نے کہا اگر نبی غیر اللہ تھا تو کلمے میں شامل کیوں کیا خدا نے؟ خدا نے ان کی محبت کو فرض کیوں قرار دیا؟ خدا نے ان کے ادب کو لازم کیوں قرار دیا؟ خدا ان کے بغیر بخشے گا کیوں نہیں؟ خدا نے قبر میں بھی ان کے نام کے ڈمکے بجوائے. جب تک ان کا نام, ان کا ادب, ان کی نسبتوں کا ادب نہ کیا جائے خدا اپنے کلمے کو مقبول نہیں کرتا. اگر وہ غیر تھے تو خدا نے اپنا دین خود ہی بگاڑ دیا؟ نہیں, بگڑا ہوا یہ شیطان وہابی ہے. خدا کی توحید مسلم ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے نبی پاک اور ان صالحین کو اور ان کے راستے پر چلنے کو صراط الذین انعمت علیہم کہ مجھ تک آنا ہے تو تم نہیں آ سکتے, ہاں ان سے جڑ جاؤ تو آ جاؤ گے. یہ ہم نے کہا, امام احمد رضا نے کہا, سنیوں نے کہا یا قرآن نے کہا؟ اور یقیناً سنی نے وہی کہا جو قرآن نے کہا. صراط الذین انعمت علیہم یہ قید ہم نے لگائی, خدا نے لگائی. ہم نے تو دعا میں کہہ دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم, مولا تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر ان کے پیچھے لگ جاؤ. ہم تو ڈائریکٹ جانا چاہ رہے تھے, خدا نے ان کے پیچھے لگایا. تو لہذا پتا چلا کہ ڈائریکٹ کا تو تصور ہی نہیں تھا, ورنہ پھر انعمت علیہم کی بات کیا ہوتی؟ ارے ان پر انعام ہوا تو ہم پر کیوں نہیں ہوتا؟ رب کریم نے فرمایا نہیں, انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر محنت کے ہم نے انعام دے دیا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ تم انعام یافتہ بنو, تو ان کے عمل پر عمل کرو, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, تم پر انعام بھی ہو جائے گا اور اصل انعام ہمارا قرب ہے, ان کے واسطے سے تمہیں مل جائے گا. اگر انبیاء اولیاء غیر ہیں, ان جاہلوں اور ان خناسوں کو سب سے بڑی غلطی کہاں لگی؟ انہوں نے بتوں اور انبیاء کو ایک سمجھا, ایک درجے میں لے آئے. ایک کیا لے کر آئے؟ ایک درجے میں لے آئے. ان کو سب سے بڑی غلطی یہاں پر لگی, اور غلطی لگنے کے باوجود یہ جانتے بھی غلطی لگی ہے لیکن اصلاح نہیں کرتے اپنی. اس کو کہتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ایک مورتی کو نبی پاک کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مندروں کو مزاروں اور گنبدوں کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں بتوں کا مذاق اڑایا گیا. ابے جس میں بتوں کا مذاق اڑایا گیا تو وہ تو تھے لائق لعنت, وہ تو نہ خدا کے محبوب تھے, نہ ان کو وہ عظمتیں ملی تھی, نہ وہ مستحق تھے. اور بتوں کی شان و شوکت خدا نے نہیں بیان کی, وہ کفار نے خود بنائی تھی, وہ کفار کے خود ساختہ تھے. لیکن اولیاء کی عظمتیں, ان کی شان, ان کے نقوش قدم کو راہ بنانا, ان کو خلافت دینا, ان کا تعارف کرانا, اس کو محبوب کہنا, ان کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ لازم کرنا, ان کے بے ادب کو اپنا گستاخ کہنا, ان سے محبت کرنے والوں کو اپنا محب کرنا, ان کے ادب کرنے والوں کو اپنا ادب ماننے والا کہلوانا, اور پھر ساتھ میں جو ان کے قریب آ جائے اس کو اپنا قرار دینا, تو یہ واضح فرق موجود ہے. یعنی جو خدا سے دور لے جانے والے ہیں خدا نے اس پر لعنت کی ہے, اور جو خدا سے قریب لینے والے ہیں سرکار اللہ رب العالمین نے انہیں مظہر بنایا ہے, اپنی محبت کا باکمال بنایا ہے, اور یہ طاقتیں اور صفات اور ان کی محبت اور اس کے قرار کو ہر مسلمان کو قبول کرنے کے لیے لازم قرار دیا ہے. یہ واضح فرق ہے. بچہ بھی ان باتوں کو سمجھتا ہے, لیکن گویا کہ ایک دھاندلی اور دھونس کہ نہیں جناب, ان کا شرک تو جو تھا وہ یہ تھوڑی کہا کہ وہ خدا مانتے تھے. ہم نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ اگر وہ خدا نہیں مانتے تھے اللہ کے مقابلے میں تو ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ سورہ سواد میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب نے یہ بیان فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو وہ چونک گئے, غصہ آ گیا کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو ایک معبود کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں. سورہ سواد میں ذکر ہوا, تو کیا وہ 360 خدا کے قائل نہیں تھے؟ تو صرف ہمیں ہمارے بغض میں, ہماری دشمنی میں یہ پورے قرآن کے نقشے کو بدلتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑے مواحد تھے, ان کا شرک یہ تھا کہ وہ قبر والوں کو پوچھتے تھے. میں نے کہا جی اس زمانے میں قبروں کا رواج ہی نہیں تھا. یہ بھی آپ سن لیں, ابھی میں آگے عرض کر رہا. کہا وہ اپنی مورتیوں کو اس لیے چومتے تھے کہ وہ بڑے بزرگ اور نیک تھے. تو یہ بھی سن لیجئے, انہوں نے مورتیوں کو کبھی بزرگیت کی بنا پر, صالحیت کی بنا پر نہیں پوجا تھا. قرآن کہتا وہ کسی اور بنا پر پوچھتے تھے اس کو. ایک بات, پھر ایک ڈرامہ یہ بھی کرتے ہیں یہ کہ جناب مکہ کے اندر جتنے نیک لوگ تھے نا ان کی مورتیاں کفار نے بنائی تھی. جس طرح تم پیروں کو چومتے ہو, ان کی دسبوشی کرتے ہو, ان کے آستانے کا ادب کرتے ہو, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شرک کے زمرے میں جاتی ہے. میں نے کہا جو حضرت موسیٰ نے اس کو اس درخت کا ادب کیا جو قرآن کے اندر موجود ہے, جس پر وہی اتری ہے وہ درخت بول رہا ہے. جب حضرت موسیٰ گئے اس طرف تو خدا نے خود کہا فخلنا لیک موسیٰ آپ جوتے اتار دیں. جوتے اتار دیے گئے. رب نے فرما فإنک بوادی المقدسۃ طوا, آپ ایک مقدس وادی کے اندر داخل ہو چکے ہیں. جب مقدس خدا کی ذات ہے تو درخت کا کیا تقدس, زمین کا کیا تقدس. اگر ہندو اپنی مندر کی زمین کو مقدس کہے تو وہ مشرک ہے, اور قرآن جبل طور کو مقدس کہے تو توحید ہے. دونوں جگہ پر زمین ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جسے خدا بنا دیتا ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے, اور جسے خدا نہ بنائے لوگ کچھ بھی کہتے رہے وہ مقدس نہیں ہو سکتی. اہل سنت کی توحید اس لیے خالص ہے کہ مندروں کو کچھ نہیں دیا گیا, ولیوں کو سب کچھ دے دیا گیا. اس لیے کہ مندر کے بت جو تھے وہ فضیلت میں خود ساختہ تھے, کفار نے خود ان کو بنایا تھا. اور اولیاء انبیاء وہ ہیں جو خود ساختہ نہیں ہے, ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہے, یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو یہ خدا ساختہ ہے, تو خدا ساختہ اور خود ساختہ, جن پر لعنت کی, جن کو محبوب بنایا, جن کو جہنم کا ایندھن بنایا, اور جن کو جنت کا بادشاہ بنایا, جن کی محبت کو شرک قرار دیا اور جن کی محبت کو توحید قرار دیا. یہ زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. اس کو وہی سمجھے گا جو حلالی ہوگا, جنتی ہوگا, نیک نسب والا ہوگا. یہ واضح باتیں سمجھ رہے ہیں آپ. منہ اٹھا کر صرف یہ بات کر دینا, منہ اٹھا کر صرف جو ہے کہ وہ سلسلے کو ذکر کر دینا, بعض ذرا یہاں پر سماعت فرمائیے آپ. میں اس موضوع کو اس انداز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ کہتے جی وہ مکہ کے اندر جو ہے, مکہ میں یہ ان کے بہت بڑا ڈرامہ ہے. مکہ کے اندر جو ہے چند بزرگ تھے, پیر حضرات تھے, لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے, ان کے آستانوں کو چومتے تھے. تو میں نے کہا آستانوں کو چومنے کی اگر بات ہے کہ جناب وہ ان کے آستانوں کو چومتے تھے, وہ ان کو چومتے تھے, آگے چل کر بات یہاں تک پہنچی کہ جناب ان کو انہوں نے بھگوان بنا لیا. میں نے کہا سچ بتاؤ کہ پہلے یہ بتاؤ کہ مکہ کے مشرکین کن بتوں کو چومتے تھے, کون ان کے بت تھے. تو کہہ لگے نائلہ اور آصاف. ہم نے کہا یہ بزرگ لوگ تھے, یہ اللہ کے نیک بندے تھے, جن کو قوم پوچھتی تھی تو چپ ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا شیطانو سچ بولو کہ کیا بات ہے اس میں. اب اٹھا کر جو بھی تاریخ آپ دیکھیں, تاریخ کی کتابوں میں جب بھی آپ دیکھیں گے, یہ ابن کثیر نے خود لکھا ہے مقدمے میں, پہلی جلد میں تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ عرب میں شرک کیسے شروع ہوا. آپ ذرا پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اس کو, نیٹ پہ آپ اس کو دیکھیں کہ پہلی انڈیکس کی آپ اٹھائیں پہلی جلد کی, تو اس میں موجود ہے کہ عرب میں شرک کیسے شروع ہوا. تو اس میں پہلی جلد کے اندر موجود ہے کہ جناب ہوا یہ ہے کہ جن دو بتوں کی پورا مکہ عبادت کرتا تھا, جن دو بتوں کی پورا مکہ عبادت کرتا تھا, وہ ولی اللہ نہیں تھے, وہ نبی نہیں تھے, وہ صالحین نہیں تھے, بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں یعنی آصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی, انہوں نے معاذ اللہ حرم خدا میں زنا کیا. وابیوں کے نزدیک ایسے لوگ نیک ہوتے ہیں, کہتے بڑے نیک تھے, یعنی ابو جہل بھی نیک ہو گیا. ہمیں ہماری برائی کے لیے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو, کتنے بڑے بڑے بدکاروں کو یہ نیک بنا رہے ہیں صرف ہمارے بغض میں. کہتے ہیں نہیں جناب, عرب کے لوگ, مکہ کے جو لوگ تھے بڑے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے. میں نے کہا جو حرم میں زنا کریں وہ آپ کے نزدیک بزرگ ہوتا ہے؟ جیسا گنگو کی خانقاہ کے اندر نشیمت گنگو یہ قاسم نانوتی کا جو واقعہ ہے, یہی آپ کے نزدیک بزرگی کی علامت ہے کہ گنگو کی خانقاہ کے اندر جو کہ اب روایت میں موجود ہے کہ آصاف اور نائلہ یہ مرد اور عورت تھے, انہوں نے خانہ خدا میں زنا کیا, ان پر عذاب آیا, یہ دونوں پتھر کے بن گئے. تاریخ میں موجود, یہ دونوں پتھر کے بن گئے. ان کو اٹھا کر حرم کے قریب کہیں رکھ دیا گیا, شیاطین ان کے اندر گھس گئے, اور شیاطین گھس کر اس میں باتیں کرتے تھے. تاریخ میں موجود ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد طائف کی زمین پر بتوں کو توڑا, تو باقاعدہ نائلہ اور آصاف اس سے باقاعدہ وہ چڑیلیں نکلی, جس کو باقاعدہ تلوار کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے ذبح کیا اور ان کو قتل کیا. سرکار کو آ کے بتایا تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا دراصل ان مورتیوں کے اندر جن گھس جاتے تھے اور وہ ان سے بات کرتے تھے. جب کوئی ان مورتی, ایک عقل مندی کی بھی بات ہے کہ آخر کفار مشرکین ان بتوں کو پوچھتے کیوں تھے. ہماری تقریباً ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اپنے ایک مورتی کے پاس جاتے تو جن اس میں سے بات کرتا کہ ہاں تیری مرادیں یہ ہے, تو فلاں بت کے پاس چلے جا تو تیرا کام ہوگا. اب اہل عرب حیران ہو جاتے کہ جناب یہ بت بول کیسے رہا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو ان کو رغبت پیدا کرتی تھی. لیکن جب فتح مکہ ہوا, فتح مکہ کے بعد طائف کے میدان میں اور اس مارکے کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے بتوں کو پاش پاش کیا, تو اس میں باقاعدہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس سے شیاطین نکلے, جنات نکلے, خبیث چڑیلیں نکلی, اور اس کے ذریعے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا. اور سرکار نے واضح کیا کہ دراصل یہ تو صرف مورتیاں تھیں, اس میں جن گھس کے باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ ہے وابیوں کے نزدیک بزرگی کا معیار, اور یہ سب لا کر مزاروں پر فٹ کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ یعنی روح زمین کا اتنا بڑا جھوٹ نہیں ہوگا. لوگ شیعوں کا تقیہ باز کہتے ہیں، میں نے کہا وہ بھی سب سے بڑا تقیہ باز ہوتا ہے. ایک تو آپ کے سامنے ظاہر ہوگا تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے گا، اپنے عقیدے کو واضح نہیں کرے گا، اپنے عقیدے کو واضح نہیں کرے گا، اس کا اظہار نہیں کرے گا، اور پھر جھوٹ اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھے گا. اور یہ خارجیت کتنا، اور سامنے بندہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، داڑھی بھی رکھی ہو، تو اس کو مشرک اور کافر کہے گا. ہم کہتے ہیں ہم مخالفت نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ظالم اٹھ کر پوری امت کو مشرک کہے. ہماری باتیں اگر آپ کو سخت لگتی ہے تو اس ظالم کے حملے آپ کو کیا اچھے لگتے ہیں جو ساری امت مسلمہ کلمہ گو مسلمان کو کافر مشرک کہہ رہے ہیں؟ 1400 سال سے صحابہ رسول اللہ کی مزار کا ادب کرتے تھے، تابعین صحابہ کی مزار کا ادب کرتے تھے، اولیاء ان کی مزاروں کا ادب کرتے تھے، یہ سلسلہ آج تک چلا ہوا آیا ہے. اگر اس کو شرک کہہ دیا جائے اور اس میں گویا کہ تقسیم کو قبول نہ کیا جائے تو اگر ساری امت کافر و مشرک ہو گئی تو صرف یہ چار شلوار اٹھانے والے، یہ چار ملا مسلمان رہ جائیں گے. تو ہم امت کے درد میں بول رہے ہیں، نوجوانوں کے درد میں بول رہے ہیں کہ یہ ظلم اور دھوس ہے، یہ جھوٹ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ امت میں اتحاد کی بات کی جاتی. یہ اتحاد کا نام لے کر جماعت اسلامی کے نام پہ تنظیم تو بناتے ہیں لیکن در پردہ رہ کر امت کی تکفیر کی بات کرتے ہیں، امت کو تقسیم کرتے ہیں، اور فتویٰ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں لگاتے کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو باقی ہے، سجدہ 100 کر لو یہ ہو جائے گا. ڈائریکٹ مشرک کہہ کر اس اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. تو لہذا ایک ذمہ دار آدمی کا دل ضرور جلے گا کہ بھولی بھالی امت جو سرکار سے محبت کرتی ہے، خدا سے محبت کرتی ہے، دین پر استقامت رکھتی ہے، ان کو شرک کا ارتکاب اور شرک کے تانوں سے ان کو نشانہ بنانا، یقیناً اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے. اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، یہ ہماری مراد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. حضرت گرامی توجہ فرمائیے آپ کہ آصف اور نائلہ یہ دونوں کعبے کے اندر زنا کرتے تھے، اور جب ان پر عذاب آ گیا، ان پر عذاب آ گیا تو عذاب آنے کے بعد ہوا یہ کہ یہ دونوں مورتیاں یہ پتھر بن گئے، پھر ان میں شیطان گھس گیا، یعنی جنات، خبیث جنات جو تھے، اور وہ بولنے لگے. تو یہ تقریباً ساری تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ اہل مکہ جن کی عبادت کرتے تھے، صفا پر آصف کا بت پڑا ہوا تھا اور مروہ پر نائلہ کا بت پڑا ہوا تھا. کافر، صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے، کافر ان کا اتنا ادب کرتے تھے کہ صفا مروہ میں ان کی تعظیم میں بھاگتے تھے، صفا سے بھاگتے تھے مروہ کس تک، کس کی تعظیم میں، کس کی عبادت کے لیے؟ نائلہ کی عبادت کے لیے. نائلہ اور مروہ سے آتے تھے صفا میں، کس کی عبادت کے لیے؟ آصف کی عبادت کے لیے. تو یہ اتنا ادب اس کا کیا کرتے تھے. لیکن یہ کون تھے جن میں جن گھس چکا تھا؟ یہ زانی تھے. تو مکہ کے لوگوں نے کسی بزرگ، کسی ولی اللہ، کسی نبی کو خدا نہیں بنایا تھا، زانیوں کو، بدکاروں کو خدا بنایا تھا. تو لہذا ان زانی بدکاروں پر مزاروں کو قیاس کرنا اور یہ کہنا وہ بھی بزرگوں کا ادب کرتے کرتے، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بعض کھسٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڈھے بابی جو ہوتے ہیں نا، وہ خاص طور پر چوا چبکاری یہ جملے بڑے کہتے ہیں کہ جناب پہلے بھی لوگ جو تھے بڑے بزرگوں اور ولیوں کی تعظیم میں شرک کا شکار ہو گئے، ان سے کہو بڈھے داڑھی تیری سفید ہو گئی، تھوڑی شرم کر اور مرنے سے پہلے توبہ کر، امت پر جھوٹ باندھتا ہے. ولی اللہ وہ ہے جن کے تقوی کی دلائل اور جن کے تقوی کی خوبصورتی قرآن خود بیان کرتا ہے. جہاں ان کے قدم لگتے ہیں خدا ان کی نیند کو یاد کرتا ہے، ان کے جینے کو یاد کرتا ہے، ان کے مرنے کو یاد کرتا ہے، اور ان کی موت بھی ایسی ہوتی ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الرقاق کے اندر، جب ان کی موت آتی ہے، جب اہل اللہ کی موت آتی ہے تو رب کریم فرماتا ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله، میں ہر کام جب کرنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے تو میں اس میں تردد نہیں کرتا، شک نہیں کرتا، شک میری صفت نہیں ہے، بلکہ میں وہ کام کر دیتا ہوں. تردد یعنی الموت المؤمن، لیکن جب میرے ایسے محبوب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو پھر میری قدرت توقف کرتی ہے. کہاں بتوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا، کہاں اپنے محبوبوں کی اگر روح بھی نکالی جا رہی ہے تو فرمایا ترددی عن الموت المؤمن، ان مومن بندوں کی. یہ بخاری کتاب الرقاق میں ہے کہ یہی جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے، اس حدیث کا آخری جملہ یہ ہے، یہاں پر یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے کتاب الرقاق کے اندر، اور آخری جملہ یہ رب کریم فرماتا وما ترددت عن شيء انا فاعله، تردد یعنی الموت المؤمن. اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو کر گزرتے ہیں، اس میں توقف نہیں کرتے، لیکن ہماری قدرت تردد رکتی جب ہے، جب کسی مومن کی روح نکالنی ہوتی ہے. سوال ہوا مولا روح نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھینچ لے لے تیرا بندہ ہے. تو جواب آتا کھینچی تو تیری جائے گی، محبوبوں کی کھینچی نہیں جی آتی. تو فرما پھر ہوتا کیا ہے؟ بخاری شریف حدیث قدسی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے،
فرما ہوا یکرہ الموتا وانا اکرہ مساتہ، میرا وہ بندہ، میرا وہ محبوب ولی، وہ میرا دوست، میری محبت کا مظہر جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا، کہ اس کو بھی کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، مریدوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کے دل میں توحید کا چراغ گویا کہ روشن کرنا ہے۔ فرمایا ہوا یکرہ الموتا، وہ موت کو پسند نہیں کرتا۔ مولا وہ تو موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن تو تو قادر مطلق ہے، پھر تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ انا اکرہ مساتہ، میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ نجدیوں لاؤ نا جواب اس کا، جو رب کریم اس کے ناز، اس کی قدرت ایسی اٹھاتی ہے کہ وانا اکرہ مساتہ۔ جملے دیکھ رہے ہیں آپ، جملے دیکھ رہے ہیں، مزاروں کے عاشقوں، ولیوں کے شیدائیوں، جملوں پر غور کرو۔ فرمایا کہ ہوا یکرہ الموتا وانا اکرہ مساتہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، اور میں قادر مطلق، اس کا رب، اس کا خالق ہونے کے باوجود اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ محبوب ہوتا ہے اس لیے اس کو ناراض نہیں کرتا۔ وہاں بھی یہاں پر بھی کنفیوز ہے، وہ کہتا کہ کیا ان کی ماننا کوئی ضروری ہے؟ وہ ضروری ہے، خدا ڈر جاتا ہے ان سے۔ تو میں نے کہا یہ تو خدا سے پوچھ، ہم تو کتاب میں دیکھتے خدا ڈرتا تو کسی سے نہیں، خدا یہ شیعوں کی طرح، شیعہ کہتے جی علی شیر خدا، پھر کہتے ابو بکر کی بھی نماز میں ڈر کے پڑھ لی تھی۔ ہم نے کہا نہیں، شیر خدا حضرت علی، جس خدا کی طاقت کے مظہر ہیں ان میں بھی کمزوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ ڈرتا نہیں ہے، تو پھر کیوں کہا وہ انا کرہ مساتہ؟ میں نے کہا خشکے اس کو محبت کہتے ہیں، جو سر مونڈ مونڈ کے تم سے نکل گئی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ایک مسلمان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کبھی رکنا ڈر سے ہوتا ہے، کبھی رکنا محبت میں ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ڈر نہیں، یہ رکنا جو ہے محبت کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ ولیوں کے لیے اختیارات کراچی کے، پاکستان کے سنیوں نے نہیں بیان کیے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے خود کہا میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، جب تک وہ راضی نہیں ہوتے میں ان کی روح نہیں نکالتا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے کہ پیغمبر کی روح، انبیاء کی روح، جب ان کے نفوس سے، نفوس مقدسہ سے جب ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے یہ جملہ۔ میں صحابہ کی محبت پر کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی محبت پر کہہ رہا ہوں، اور امت کی بھلائی پر کہہ رہا ہوں۔ کوئی شخص اپنی پیشانی چڑھانے کی بجائے غور کرے کہ جب دلائل موجود ہے، اگر ان بدتمیزوں کے دلائل کو قبول کر لیا جائے تو پھر تو نبی پر بھی شرک کا فتویٰ آئے گا، خدا پر بھی آئے گا، پھر دین تو بچے گا ہی نہیں۔ ان کی توحید کیا ہے کہ کمالات کا انکار کرو، نہ بڑا ہی نہیں بیان کرنا، اس سے شرک ہو جائے گا، اور خدا چپے چپے پر بڑا ہی بیان کرتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوتا ان پر، کہا ہم تو بہت ڈر رہے ہیں، اللہ فرماتا جو میرے ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کہہ رہے کوئی خوف نہیں ہوتا، میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ کہا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، تو میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ کہنا اس کا معنی، میں نے کہا نہیں، لفظی معنی پر غور کر، تفسیر پر تو تم جاتے نہیں، قرآن کا متن یہ بتا رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جبکہ دوسروں کو فرمایا کہ ولاسر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، جو اس سے دور ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، ان کو خساروں میں، اسفل السافلین میں خدا اتارے گا، اور جو محبوب ہے ان کے لیے فرمایا کہ سب ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی ہم نے بنایا، خدا نے بنایا ہے؟ تو بتوں کی مذمت کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خدا نے جس کو طاقت دی اس کا انکار کر دو، اور خدا کے محبوب اور خدا کے دشمنوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دو۔ تو باپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ، توجہ چاہتا ہوں، مشرکین مکہ جن کفار، جن بتوں کو پوجا کرتے تھے، وہ صالحین، وہ ولی اللہ، وہ اولیاء، وہ زانی تھے، ان کے نزدیک یہی معیار ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑے نیک تھے، تو ہم نے کہا چلو تم نے اپنی طبیعت کا معیار اور تقوی کی تعریف کر دی جو آپ کے نزدیک ہوتی ہے، کہ آپ کے نزدیک اگر یہ صالحین ہوتے ہیں تو ایسے صلح سے تو ہم باز آئے۔ یہ تو خدا کی نافرمانی ہے۔ یہاں پر بھی گڑبڑ کہ نافرمانی کو انہوں نے تقوی کہہ دیا، جس طرح بت اور ولی کو ملایا اسی طرح زنا کو انہوں نے کار ثواب بنایا، اور سنی کی توحید اتنی خالص ہے، جس طرح سنی نے بت کو اور ولی کو الگ کیا، اس طرح زنا اور تقوی کو بھی الگ کیا۔ تو یہ سنی کی توحید خالص ہے، کیا ہے بولیے؟ اور اس پر اگر آپ توجہ رکھیں، بخاری شریف میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو تھوڑا آسان کر کے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الحج کے اندر۔ میں نے ابھی عرض کیا صفا مروہ میں یہ دو بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ میں یہ آصف اور نائلہ، اس کے لیے وہ بھاگتے تھے، لیکن جب قرآن کی آیت اتری کہ چلو دوڑو، مسلمانوں کو کہا کہ چلو اب تم دوڑو، اب یہ کہتے وہ بھی اپنی مزار کو، اپنے بتوں کو جناب مزار کی صورت میں بناتے ہیں، تم بھی بناتے ہو، وہ پرساد بانٹتے ہیں، تم نیاز بانٹتے ہو، یہ ہمیں تانا دیتے ہیں. لیکن تانا وہ دے جو ہرڑا نہ ہو, مرد بھی ہو, پھر دلیل بھی رکھتا ہو. یہ ہرڑے ہیں, یہ صرف باتیں کرتے ہیں, پیچھے ساری امت کا نقصان ہے. یہ نیاز جیسی مقدس چیز کو یہ جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ پرشاد ہے, تو میں کہتا ہوں بھی ذرا اپنی ستن ٹائٹ کر اور میرے جملے سن, اور اس کا جواب لے آ, تیری پوری نجریت اگر اس کا جواب لے آئے. اور میں کہتا ہوں 100 دفعہ مر کر تم زندہ ہو سکتے ہو, سنیوں کا خادم اور ان کے در کے اس سب کا جواب نہیں لا سکتے, تو ہمارے علماء کا جواب کیا لے کر آؤ گے؟ سنو اس بات کو غور سے. یہ کہنا کہ جناب وہ اپنی مورتیوں کو سجا کر رکھتے ہیں, عمارت بناتے ہیں, تم مزاروں پر عمارت بناتے ہو, وہ پرشاد بانٹتے ہیں, تم نیاز بانٹتے ہو. ہم نے کہا تو کتنا بڑا بدبخت اور سخت دل اور بھیڑیا صفت ہے, تو دونوں کو ایک سمجھتا ہے؟ کہنے کہ جی دونوں ایک ہے, وہ کرسمس کرتے ہیں, تم یہ کرتے ہو. میں نے کہا وہ کپڑا پہنتے ہیں, تو ننگا پھرا کر پتا کیسا چلے گا کہ جناب جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی سطح دیکھ رہے ہیں آپ ان کی. اب ذرا توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. میں کہتا ہوں صفا مروہ میں بھاگنا, یہ کفار بھاگتے تھے. کون بھاگتے تھے بولیے؟ پکڑیں ذرا ٹائٹ, بھاگے نہیں ہے اس کو, ذرا مضبوطی سے پکڑیں. اور مضبوطی سے پکڑ سے اسے پوچھیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جناب کفار صفا مروا کے درمیان بھاگتے تھے. رب نے کہا محبوب اپنے غلاموں کو کہو وہ بھی بھاگیں. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے بھاگیں, وہ تو کافر بھی بھاگتے ہیں. وہ تو اب دیکھیں ظاہری سٹائل دونوں ایک ہی ہے, ظاہری پریکٹیکل طور پر جو کام کیا جا رہا ہے وہ دونوں ایک ہی ہے. کہتے یہ بھی پرشاد بانٹتے ہیں, وہ پرشاد بانٹتے ہیں, تم نیاز بانٹتے ہو. اب میں نے کہا ذرا سنتے چلو. اب دیکھیں صفا مروا میں جو بھاگنے کی بات ہے, بھاگ پہلے کافر رہے تھے. اب جب عمرے کی مشروعیت اور طریقہ آیا تو رب نے فرمایا محبوب اپنی امت سے کہو کہ وہ صفا مروا میں دوڑیں. صحابہ نے کہا حضور ہم کیسے دوڑیں, ادھر تو کافر بھی دوڑتے ہیں, فرق تو ہونا چاہیے. چلو الٹا چکر لگ جائے, ہم مروا سے صفا آ جائیں پہلے. چلو اگر دوڑنا ہی ہے تو چکر الٹا کر دو, کوئی تو فرق بیچ میں آئے نا بھائی. کافر اگر صفا سے مروا بھاگتا ہے تو آج کا صفا سے مروا ہم بھاگتے ہیں یا مروا سے صفا بھاگتے ہیں؟ صفا سے مروا. تو کافر بھی صفا سے مروا بھاگتا تھا. اور اب نے فرمایا تم بھی بھاگو, تم بھی بھاگو, چیزیں ہماری ہے, قبضہ اگر وہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا, تم چھوڑو گے؟ اپناؤ, یہ تمہارا کام ہے. کہ یا اللہ اس وقت تو تہمت مشہور ہو چکی ہے. فرما تہمت جب مشہور ہو جائے تو حق کے چراغ کو مجاہد اور مرد قلندری روشن کرتے ہیں. لہذا تمہیں, تم نے حق سیاہی کا اور اندھیری کا اور ضلالت کے پردے کو چاک کرنا پڑے گا, اور چاک کر کے تم نے اپنی صحیح روش میں توحید کو بیان کرنا پڑے گا. فرمایا تم بھی بھاگو صفا سے مروا, مروا سے صفا. صحابہ کو بھاگنے کے لیے کہا گیا, صحابہ نے کہا حضور ہم کیسے بھاگیں؟ چلو چکر ہی چینج ہو جائے, مروا سے صفا آ جائے. 7 دفعہ وہ بھاگتے ہم 3 دفعہ بھاگ لیں. چلو 7 دفعہ وہ بھاگتے ہم 14 دفعہ بھاگ لیں. آج حاجی 7 میں مر جاتا ہے تو پھر 14 میں کیسے کرتا؟ تو لہذا 7 دفعہ صفا سے مروا, مروا سے صفا. صفا سے شروع کیا, مروا پر آخری چکر ختم ہوا. رب نے فرمایا جیسے وہ بھاگ رہے ویسا تم بھی بھاگو. مولا ہم کیوں بھاگے؟ فرمایا وہ بھاگ رہے بتوں کی تعظیم میں, اس کی عبادت میں, تم ہماری عبادت میں, ہماری محبت میں بھاگو. فرق ہو گیا نا نیتوں کا, فرق ہو گیا نا, بولیے, نیتوں کا فرق ہو گیا. اب کوئی جاہل یہ کہے مسلمان اور ہندوؤں میں تو کوئی فرق نہیں رہا, اگر ان کی برادری کا ہوگا تو ان میں باقاعدہ بتدریج گریجولی ترقی ہوتی ہے. تو یہ ترقی ہو کر یہ بھی کہہ سکتا ہے اسلام کو بھی چھوڑو ماذا اللہ, اس لیے کہ جناب جو ہندو کر رہے تھے وہی مسلمان کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے ایودھیا, بنارس کا علاقہ جو ہندوستان ہے, یہاں پر گنگا بہ رہی ہے, وہ کھڑے ہو کر اس میں نہاتے بھی ہیں, غسل بھی کرتے ہیں گنگا کے پانی کے اندر. گنگا جو دریا ہے اس میں غسل بھی کرتے ہیں, اس پانی کا ادب بھی کرتے ہیں, تعظیم بھی کرتے ہیں, گھر بھی لے کر آتے ہیں. مسلمان زمزم کا ادب بھی کرتا ہے, اس کو سر پر بھی ڈالتا ہے, پیتا بھی ہے, گھر بھی لے کر آتا ہے. بابی کو بولو کلیئر کرو اس مسئلے کو, یہ تمہاری ڈینگے کلاشن کو والی نہیں چلے گی, دلیلیں چلے گی, دلیلیں. کلیئر کرو اس مسئلے کو. اگر ہندو گنگا کے پانی کا ادب کرے تو وہ مشرک ہے, مسلمان زمزم کا ادب کرے تو پکا توحیدی ہے. اب آپ دیکھیں ہندو کیا کرتا ہے, مورتی پتھر کی ہے نا تو کعبہ بھی تو پتھر کا ہے, مورتی پتھر کی ہے نا کعبہ بھی پتھر کا ہے, وہ کالا پتھر حجر اسود بھی تو پتھر کا ہے نا, حجر کہتے ہیں اس لیے اس کو ہے کالا پتھر, وہ بھی پتھر کا پتھر ہے. اب آپ دیکھیں ہندو مورتی کو چومے تو شرک, ہم اس پتھر کو, مورتی والا پتھر اگر وہ چومے, ہندو اگر پتھر کو چومے تو کافر, اور مسلمان اگر اس کالے پتھر کو چومے تو پکا مومن. ہندو اگر اس پتھر کے ساتھ چکر لگائے تو مشرک، مسلمان پوری زندگی اس پتھر کے چکر لگاتا رہے تو خدا کی بارگاہ میں قبول. اب میں کہتا ہوں سٹائل یہ ہے، پریکٹیکل طریقہ یہ ہے، سامنے چیز جو وہ ایک ہے، دونوں جگہ پانی ہے، دونوں جگہ پتھر ہے، دونوں جگہ چکر ہے، لیکن ایک جگہ توحید بن رہی ہے، ایک جگہ شرک بن رہی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھئے یہ کیوں ہوا، تو جواب اللہ کی طرف سے یہ آئے گا کہ گنگا کو ہم نے فضیلت نہیں دی تھی، زمزم کو دی ہے. گنگا کی فضیلت خود ساختہ ہے، زمزم کی ہماری ساختہ ہے. ٹھیک ہے، اب فرق آ رہا ہے. ہم نے گنگا اس لائق نہیں تھی کہ ہم اس کو شرف دیتے، لیکن زمزم اس لائق تھا کہ ہم اسے شرف دے رہے ہیں. قابل لائق بھی ہم نے اس کو بنایا، شرف بھی ہم نے دیا. وہابی کا باپ انکار کرے تو اس کو چھوڑو، تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو میری عبادت کے لیے اس کا ادب کرتے رہو. اب آپ دیکھیے کیوں ایسا ہوا، تو یہاں پر واضح فرق آیا کہ مورتی اس لائق نہیں تھی کہ اس کو چوما چاہے، لیکن وہ کالا پتھر اس لائق تھا جسے مصطفیٰ نے چوما تھا کہ تم اس کو بھی چومو. مورتیوں کی یہ قدر نہیں تھی کہ اس کا ادب کیا جائے، لیکن حجر اسود اس لائق تھا کہ اس کا ادب کیا جائے. مورتیاں وہ پتھر جہنم کا ایندھن تھے، لیکن ہمارے محبوب ابراہیم کے قدم جس پتھر پر لگ گئے وہ جنت کے حصول کا ذریعہ بن گیا. تو لہذا دونوں جگہ پر ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جس کو نہیں دیا اس کا ادب شرک ہے، جس کو دیا اس کے ساتھ جڑ جانا توحید ہے. سمجھ رہے ہیں فرق کو آپ؟ بولو گے تو نہیں، یہ ڈنڈا تیار رکھنا ہمیشہ. یہ جو میرا تھا نا، یہ بھی ایسا کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کرتے ہیں، کہنا تو ننگا پھرا کر. اس لیے کہ تو ہم نے ہندو کو جناب ایک دھوتی میں دیکھا تو بالکل فارغ ہو جائے کر. اس لیے کہ جو کہیں کہ یہ جماعت کے امیر صاحب ہیں، کیونکہ یہ سب سے ننگے آگے جو جا رہے ہیں جماعت کے امیر ہیں. تو یہ کوئی قبول کرے گا؟ مجھے کہیے کوئی قبول کرے گا؟ تو یہ کتنا بڑا دھوس ہے. نیازوں کو پرشاد سے تشبیہ دینے والے، مزار کے اولیاء کو بتوں سے تشبیہ دینے والے، انبیاء و اولیاء کو مورتیوں کے برابر کہنے والے یہ ظالم بھیڑیا صفت لوگ، توجہ کریں. ہندو اگر مندروں کے غلافوں سے چمٹ جائے تو شرک ہے، مومن اگر غلاف کعبہ سے چمٹ جائے تو توحید ہے. مورتیوں پر غلاف ڈالے جائیں تو شرک، بخاری میں موجود ہے، کعبے کے احترام میں کعبے کے اوپر کالا غلاف ڈالا جاتا تھا. بولو ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں، اس کو کہتے ہیں وہابیت کش، یعنی ان میں دھماکہ کر دینے والی بات. ایک اور بات، یہ تو اخلی بات آپ ذہن میں رکھیں جس کے پیچھے دلائل موجود ہیں. جس کے پیچھے بولو کیا ہے؟ دلائل موجود ہیں. بخاری شریف کتاب المغازی اٹھائیں آپ، سرکار غزوہ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، سرکار غزوہ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، میرے آقا غزوہ تبوک سے لوٹے. میں نے سنا ایک قریب کا امام مسجد میں چیخ رہا تھا، تو میں نے کہا جواب بھی دیتا نا، جواب بھی دیتا. کوئی تمہاری طرح نہیں ہے کہ جناب جو کہ انگریزوں سے پیسے لے کر، یہ ہال والے کو پیسے دیے ہم نے، پیسے دیے، اور بیٹا 10 دن تیرا باپ بھی سنے گا یہ. اب ذرا سنیے اس بات کو، توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ ہے آپ؟ اب بات میری طرح توجہ کے ساتھ سماعت کریں آپ، جو اس تناظر کے اندر میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. سرکار غزوہ تبوک سے لوٹے، دلیل پر مولانا نیچے ہیٹر نہیں لگا، نیچے کوئی اے سی لگا تاکہ دماغ ٹھنڈا رہے اور بات غور سے سنیں. توجہ سے سنیے بات، آج سنیوں کا موقع ہے، اور تیرے سارے موقع ہم نے سن رکھے ہیں، اور تیرے سارے گرو بھگوانوں کی ہم نے تقریریں بھی سن رکھی ہے اور پڑھ رکھی ہے، الحمدللہ یہ ساری انہی کے جواب میں جاری ہے، اتنا تو تو بھی سمجھ رہا ہوگا. میں ان کا نام لے کر مشہور نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو بھی سمجھ رہا ہوگا کہ یہاں پر میں کن کن کو کوٹ کرتا ہوا چل رہا ہوں اور کس کس کے اعتراض کے جوابات میں دے رہا ہوں. تم میں جو پڑھنے ہمارے بہت بڑے آ رہے ہیں، ایسا استدلال کیا سنیوں کے خلاف کہ کوئی ہلا نہیں سکتا. میں نے کہا ابھی تو تقریر شروع نہیں، ابھی تو ہم مثالیں دے رہے ہیں، ابھی تو ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں. اس کو پہلے حل کریں آپ، اس کا حل ضروری ہے. اور یہ بات تفخر نہیں، علمی گھمنڈ نہیں، فرقہ واریت نہیں، یہ اس شوق میں کہ جس سے خدا پیار کرے اس کا ذکر کرنا چاہیے. یہ دھوس نہیں ہے، یہ بدماشی نہیں کر رہے ہم، معاذ اللہ بدماشی نہیں کر رہے، کسی کو ڈرا رہے نہیں، بلکہ اس ذوق میں جھوم رہے جس سے خدا پیار کرے اس سے پیار کرو. اس لیے جسے جو خدا کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہونا چاہیے، جو خدا کا محبوب ہے وہ. بولیے، سرکار غزوہ تبوک سے لوٹتے، بخاری شریف میں موجود ہے، توجہ سنیے. تبوک سے لوٹے، ایک جگہ پر حضور نے قیام کیا، ایک میدان میں حضور نے، بولیے، ایک میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. درود پاک پڑھیے، حضور نے قیام کیا، توجہ سنیے، یہ بڑی بنیادی اور میٹھی باتیں ہیں، اور بڑی پیاری باتیں ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کے قریب بندے کو اور کرتی ہے. اگر انبیاء غیر ہیں تو پھر کلمے میں کیوں شامل کیا گیا؟ صحابہ نے ایسا ادب کیوں کیا؟ اور رب نے خود فرمایا وتعزروه وتوقروه، خوف زیادتی کے ساتھ ادب کرو. یہ چھوٹا موٹا نہیں چلے گا لال رومال کندھے پر کہ السلام علیکم، ایسا نہیں چلے گا، جھک جھک میرے آقا محبوب کے سامنے. اور یہ جو تو اپنے ملا کے سامنے گلے گلے پھاڑ کے بات کرتا ہے نا، میرے محبوب کے سامنے پھاڑا تو تجھے اسلام سے باہر کر دوں گا. فرمایا لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کا کلام دیکھو، بولو سبحان اللہ یار، کیا شان اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان بچاؤ. کا کیسے؟ کا ایمان یہ نہیں تھا کہ تم صرف مجھے سجدہ کرتے رہو. فرما بچاؤ میرے محبوب کا ادب کر کے. سجدہ کر کے تو دعویٰ کر دیا، دلیل میرے محبوب کی تعظیم کو بناؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کا ادب کرو. جس طرح میرے حضور نماز میں خاموش رہتے ہو نا، تو میرے مصطفیٰ کے آگے بھی خاموش رہو. اوہ بولو سبحان اللہ. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب جب بات کر رہے ہو نا تو منہ بند رکھا کرو. تو یہ اعلی حضرت نے کوئی لکھ کر دیا تھا یا اللہ اتار رہا ہے؟ اس کو فاضل بریلوی بڑی پیاری بات کرتے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایجاد نہیں کیا، ایجاد تو خدا نے خود کیا ہے، ایجاد تو خدا کرتا ہے اور اہل سنت اس کو مانتے ہیں. ایجاد ہم نے نہیں کیا، یہ تعظیم ہم نے ایجاد کرتے. یہ تعظیم کس نے ایجاد کی ہے؟ اور خدا نے ایجاد کی ہے. فرمایا جب میرا محبوب بات کر رہا ہو تو چپ رہنا اور میرے محبوب کے انداز میں نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر یہ حرکت تم نے کی تو انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے عمل تمہارے برباد ہو جائیں گے. تو اگر بڑا رات بھر اگر تو نماز پڑھتا رہے، تسبیح کے دانے پھیرتا رہے اور میرے محبوب کے دربار میں اگر تو نے آواز اٹھا لی تو قرآن خود کہتا انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. مقام مصطفیٰ کی بحث میں اس کی میں تشریح کروں گا، لیکن سر دس یہاں پر سنیے. فرمایا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اب صحابہ ڈر گئے کہ جس طرح نماز میں میرے آگے چپ رہتے ہو نا تو میرے مصطفیٰ کے آگے بھی چپ رہا کرو. کہتے جی برابری نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کہا دیکھو ہو گئی یہاں پر شرک بول شرک بول شرک بول. کہنے لگے برابری تو ہو گئی ہے، شرک کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، شرک اس لیے نہیں ہوا کہ برابری ذات میں شرک ہے، حکم میں شرک نہیں ہے. برابری ذات میں شرک ہے. اگر حضور اور اللہ کو معاذ اللہ ذات کے اعتبار سے جو ملائے گا وہ شرک ہے، تو ذات سے ملانا شرک ہے. لیکن حکم دونوں کا ایک ہے، اگر اس میں ملا دیا تو پکا مومن ہے. تو جس نے ذات میں ملایا وہ مشرک ہو گیا، جس نے حکم میں ہٹایا وہ کافر ہو گیا، جس میں ذات میں جدا کیا حکم میں ملا دیا پکا مسلمان ہو گیا. سنی ذات میں فرق کرتا ہے، حکم میں کہتا ہے. سنی کہتا اللہ خالق ہے، مصطفیٰ اس کے بندے ہیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں مقابلے پر، اللہ خالق ہے، مصطفیٰ اس کی مخلوق ہے، اعظم المخلوقات میں سے ہے، سید الخلق ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ خالق ہے، ذاتی اختیارات اور قدرت کا مالک ہے. مصطفیٰ کی ساری شان و شوکت اپنے رب کی عطا ہے. ذات میں فرق ہو گیا، لیکن اب ہم کہیں گے جو مصطفیٰ کے پاس گیا وہ خدا کے پاس گیا. جس نے حضور کو دیکھا وہ گویا کہ حق کو دیکھ رہا ہے، جس نے حضور کا ادب کیا اس نے خدا کا ادب کیا. کیا مطلب؟ ذات میں فرق ہے، حکم میں ایک ہے. سمجھ رہے ہیں اس فرق کو؟ وہاں بھی یہاں پر بھی ٹھوکرے کھایا ہے، وہ یہاں بھی گمراہ ہوا اور اس مسئلے کو ہمارے علماء نے حل کیا اور کہا کہ دیکھو کہ وہ نماز جو خدا کی ہے، صحابہ عین نماز میں حضور کا ادب کرتے لیکن شرک نہیں ہوتا. کیوں شرک نہیں ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ کلمے کے اندر حضور کا نام ہے لیکن شرک نہیں ہوتا. شرک نہیں ہوتا کیا مطلب؟ کب ملانا شرک ہے، کب ملانا ایمان ہے. ذات کے طور پر ملانا یہ شرک ہے اور حکم میں ملانا ایمان ہے. حضور کا کہنا خدا کا کہنا، بولیے سبحان اللہ. حضور کا نہ کہنا خدا کا نہ کہنا، حضور کی طرف جانا خدا کی طرف جانا ہے. قرآن نے کہنا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلو. ایک صحابی نے حضور سے پہلے بقرعید میں قربانی کر دی، اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ چلو. تو اللہ کہاں نظر آتا ہے کہ اس سے آگے چلیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ سے پہلے کام کیا نہ، کہا میرے آگے کر دیا تم نے، میرے ہی آگے کر دیا. ہم نے کہا شرک کیوں نہیں ہوا؟ یہ جاہلوں لوٹا اٹھا کر جس توحید کو تم سمجھا رہے ہو پہلے کسی قلندر عاشق کے پاس بیٹھ کر توحید اور رسالت کے مرتبے کو سمجھو. خود بھی اپنا ایمان خراب کرتے ہو, دوسرے کا ایمان خراب کرتے ہو. توجہ رکھیے کہ اس میں فرق یہ ہے, بت اور شیاطین یہ خدا کی لعنت کے باعث ہیں, انبیاء اولیاء یہ رحمت کا ذریعہ ہے, کیونکہ یہ خدا کے ترجمان ہیں. بولیے یہ خدا کے. فرق کہتے فرق کیوں ہوگا, ہم نے کہا فرق ہوگا. میں نے کہا بیوی اور ماں میں فرق کرتا ہے تو, یہ دیکھتا یہ بھی عورت وہ بھی عورت, کہنے کا ایسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں, پھر تجھے اس سطح پر آ کے سمجھانا پڑے گا. اگر تو معاذ اللہ بت اور نبی کو ایک کہتا ہے تو تیرے باپ بیوی اور ماں میں فرق آئے؟ ظاہری صورت میں تو دونوں عورتیں ہیں, اگر دونوں کو ایک لباس پہنا دو تو کیا تیرے نزدیک فرق ہے؟ کہنے کہ یہ فرق ہے. کہا کس چیز کا؟ کہنے کہ رتبے کا. میں نے کہا یہاں بھی فرق ہے. اب تو اب نہیں سمجھ میں آئی تو تمہارے وہاں پھر کھلا کھاتا ہے میرے خیال میں, پھر تو کھلا کھاتا ہے کہ جناب جو نبی. اور یہ بات میں بولوں گا, اور اس لیے بولوں گا جس بے حیا نے یہ عقیدہ رکھا کہ معاذ اللہ جن کے قدموں کی دھول کی قسم خدا اٹھائے, اس عظیم آمینہ کے لال کو لا کر بتوں کے مقابلے پر کھڑا کرے جو خدا کی لعنت کے مستحق ہے, اور خاتم النبیین میرے اور آپ کے آقا جو سراپا مجسمہ رحمت اور رحمت للعالمین بن کر آئے, ان کو برابر کھڑا کرنا ہمارے. اور اگر کسی کے باپ کو کوئی چور سے تشبیہ دے وہ برداشت کرے گا؟ کسی کی ماں کو اگر بدکارہ سے تشبیہ دے تو برداشت کرے گا؟ اس سے زیادہ بری بات ہے کہ ولی اور انبیاء کو بتوں کے برابر کہا جائے. تو جس طرح ماں کو بدکارہ سے نہیں ملایا جا سکتا, اسی طرح انبیاء اور اولیاء کو مورتیوں سے, ان کے مزاروں کو, ان کے مندروں سے نہیں ملایا جا سکتا, بلکہ یہ اس سے زیادہ برا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی ماں کسی کی ماں کو کوئی بدکارہ والی گالی دے تو وہ تو اس کا سر پھاڑ دے, اس کی جان لے لے, ٹھیک ہے. لیکن مومن وہ ہے جس کو ماں کی عزت بعد میں رسول کی عزت پہلے ہے. یہ میں اس تناظر میں, اس فکر میں, اس جذبے میں بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اور کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے, کلمہ تو سب پڑھتے ہیں. میں کوئی اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جناب محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں, اجماعی بات ہے. اور نجدیہ یہ پاکستان تیرے باپ کے ترانے کے لیے نہیں بنا, محمد رسول اللہ کی نعت کے لیے بنا ہے. سمجھ رہے؟ تو اور یہ قرآن, یہ اسلام حضور کی نعت کا نام ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے, ہم مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں. یہ برا لگے گا اسے جسے حضور کے لیے, جس کے معاذ اللہ جس کے دل میں بغض ہوگا, اور جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ حضور کا ادب کرتا ہوگا وہ کہے گا شاہ جی اور بولو, اس لیے کہ تعریف جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک گستاخوں کا رگڑا نہیں لگتا. دیکھو جب تک لا الہ کہہ کر جھوٹوں کا رد نہیں کیا تو الا اللہ کہنے کا مزہ نہیں آیا. تو اب کلمہ بھی جو ہے وہ رد سے شروع ہوتا ہے, کلمہ بھی وہ اختلاف سے شروع ہوتا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, جو کہ سب صحیح ہے. تو میں نے کہا سب صحیح ہے تو کلمہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ بتاتا ہے سب صحیح نہیں ایک صحیح ہے. لا الہ کوئی صحیح نہیں ہے, الا اللہ مگر ایک صحیح ہے. تو سب کو غلط کہہ کر ایک کو صحیح کہنا یہ ہے ایمان. بولیے یہ کیا ہے؟ اب آپ سنیے, میں آپ کے ذہنوں میں جو فکر بٹھانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں, وہ صرف یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور ان کے مزارات کو معاذ اللہ بتوں سے تشبیہ دینے والے یہ شیاطین کتنے بڑے فرقے کا باعث بنتے ہیں, کتنے بڑے اختلاف کا باعث بنتے ہیں, مسلمانوں کی دل آزاری ان میں گروہ بندی کا باعث بنتے ہیں. ہم یا گروہ بندی کی بات نہیں کر رہے, ہم اسی کلمے والی تسبیح کے اندر سب کو پرو رہے ہیں کہ آؤ محمد رسول اللہ کا ادب کرو, توحید کا تقاضا سمجھو. اس لیے کہ جو حضور کا ادب نہیں کرتا تو اس میں ایمان کیا ہے؟ اگر حضور کا ادب ان کا لحاظ اگر شرک ہو گیا, ان سے محبت اور ادب اگر شرک ہو گیا تو بچا کیا؟ اب آپ دیکھیے میرے دوستو, کہتے نہیں تم نسبتوں کے قائل ہو, نسبتوں کی وجہ سے وہ شرک ہے, تم نسبتوں کے قائل ہو, تم ان میں عظمتیں مانتے ہو. میں نے کہا تجھے جنا ایسی مانے کہ جو عظمت والی نہیں, تیرا باپ عظمت والا نہیں, لیکن اللہ نے نبیوں ولیوں کی اتنی عظمتیں عطا فرمائی تو ان کی عظمت تو ذکر کی جائے گی نا. ان کی والدہ کا بھی ذکر ہوگا, ان کے والد کا بھی ذکر ہوگا, ان کی اولاد کا بھی ذکر ہوگا, ان کے شہر کا بھی ذکر ہوگا, ان کے رب کی بھی تعریف ہوگی, ان کی سنت کی بھی تعریف ہوگی. تو خدا نے ان کو عظمتیں دی ہیں, تو جب خدا نے عظمتیں دی ہیں تو ان کو برابر نہیں کیا جائے گا بلکہ سخاوت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے گا. اب سنیے, سرکار لوٹ کر آئے تبوک سے, ایک میدان میں حضور رکے ہیں, ایک میدان میں میرے آقا بولیے رک گئے, میرے آقا رک گئے. اور اس وقت 35,000 سے زیادہ صحابہ تھے. کتنے؟ 35,000 سے زیادہ صحابہ. اب مجھے بتاؤ 35,000 آدمی کا جب کھانا بنے گا تو کتنا ہوگا؟ اب آٹے تیار کیے جا رہے, چاہے اس میں 10,000 کا بناؤ یا 1,000 کا بناؤ, خیر اب کھانا بن رہا ہے اور اس میں کھانے کی گویا کہ تیاری ہو رہی ہے, اور اس میں آٹا جو ہے میرے دوستو وہ گوندا جا رہا ہے. جب آٹا گوندا جا رہا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہ نبی تشریف لائے. یہ ہمارے اسلام میں مسئلہ بتاتے ہیں نا کہ دسترخوان پر ایک دانہ بھی نہ گرنا پائے, سنت بتاتے ہیں, طریقہ بتاتے ہیں آپ کو ہے. تو وہ نبی جس کے طریقے کو بتایا جاتا ہے کہ ایک اناج کا دانہ بھی ضائع نہ کریں, وہ نبی اس کے لحاظ کا حکم دیتے ہیں خدا کے رزق کا. سید عائشہ فرماتی کہ حضور تشریف لائے, روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا, حضور نے اٹھایا, اس کو صاف کیا اور کھا لیا. اور فرما عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا وہ ہے جس قوم سے بھاگ جائے تو لوٹ کر نہیں آتا. تو وہ نبی جو رزق کا اتنا احترام بتا رہے ہیں, توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو ذرا غور کرو اس پر. لیکن جب تشریف لائے تبوک سے لوٹتے وقت بھولو گے تو نہیں یہ روایت ہاں, اور یہ درجنوں جگہ پر پھیلاؤ. نیت کرو بارگی کی نیت سے اور نسبتوں سے کہ اتنے لوگوں کو بتاؤ گے, اور ساری نسبتیں ساری گنتیاں سنیوں کی ہے, بس جتنی گنتیاں اسے اتنا آگے بڑھاؤ. اب سنیے, کہتے ہیں کہ جناب صحابہ کرام آٹا گوند رہے تھے, سرکار تشریف لائے, سرکار نے دیکھا کہ یہ آٹا گوند رہے ہو, تم یہ پانی کہاں سے لیا تھا, تمہیں آٹا جو گوند رہے ہو پانی کہاں سے لیا تھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا حضور سامنے جو کنواں ہے نا اس سے لیا تھا. یہ جو سب کو ملاتے ہیں نا, غور سے سنیں, یہ فرق ہم نے نہیں کیا, یہ خدا نے کیا ہے, یہ خدا کے رسول نے کیا ہے. اب آپ دیکھیں, تو کہا یہ پانی تم نے کہاں سے لیا؟ کہا یہ فلاں کنویں سے لیا. سرکار نے فرمایا مجھے بتاؤ, تو بتایا حضور اس کنویں سے لیا. اوہو, حضور نے فرمایا یہ سارا آٹا پھینکو, یہ سارا آٹا تلف کرو. یہ روایت بھی مانا عرض کر رہا ہوں, سارا مان آٹا ختم کرو. صحابہ نے وہ سارا آٹا اٹھا کر اونٹوں کے آگے پھینک دیا. کہا حضور اب کیا کریں؟ وہ نبی جو ایک دانہ ایک اناج کو ضائع کرنے سے منع کرے, کئی سو کم سے کم اگر ریشو لے لیں تو کئی سینکڑوں کے میعاد پر لوگوں کا آٹا اناج اٹھا کر اونٹوں کے آگے پھینک دیا گیا, فرمایا اس کی روٹی نہیں بنے گی. تو حضور کیا کریں؟ کہا اور آٹا لاؤ. لایا گیا, فرمایا اب اس کنویں سے نہیں لینا, وہ جو کنواں ہے نا اس سے لینا پانی. توجہ ہے, توجہ ہے. نجدی گرم نہیں ہو جواب دے اس کا, پھر اپنے باپ تک خطری مان اس کی کتاب سامنے رکھنا, اور پھر کہنا کہ جناب سچ اللہ رسول نے کہا ہے اور جھوٹا تیرا ملا یہ باتیں کر رہا تھا جس نے فرقہ واریت پھیلائی ہے. ہم بات محمد رسول اللہ کی عظمت کی کر رہے ہیں, توجہ کیجیے حضرات گرامی. سرکار نے فرمایا اب جو آٹا نیا لائے ہو, خشک آٹا لائے ہو, تو اب جو ہے وہ اس کنویں سے پانی لینا. یا رسول اللہ یہ بھی کنواں, یہ بھی کنواں, کوئی ظاہری نجاست بھی اس کے اندر نہیں ہے, دونوں کا پانی ظاہری طور پر پاک ہے, پاک صاف ہے. صحابہ کو مسائل نہیں آتے تھے کہ طہارت کی معاذ اللہ ہے. اور تبوک جو ہے وہ حضور کی لمحات ظاہری زندگی ظاہری کا آخری غزوہ ہے, اس وقت تو صحابہ مجتہد ہو چکے ہیں, مجتہد ہو چکے ہیں حضور سے سنتیں سیکھ سیکھ کر. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ جب کنویں سے پانی لیا کہ کنواں جو ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے, صحیح ہے, یقیناً پاک تھا جب تو لے کر آئے نا. اور اتنے ہزار صحابہ موجود ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پر تقوی طہارت کے اعتبار سے جناب اس پر گامزن ہو جائے, پابند ہو جائے, تو جو حضور کو کھلانا خود کھانا اس میں ناپاک پانی ملائیں گے؟ لیکن حضور نے فرمایا آٹا اٹھا کے پھینکو, آٹا اٹھا کے پھینک دیا گیا. اور پھر جناب جو ہے وہ فرمایا حضور نے, توجہ سنیے, فرمایا جو اب آٹا لائے ہو نا, کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا اب وہ جو کنواں سامنے ہے, کہاں؟ کہ اس سے پانی لاؤ. توجہ ہے آپ کی, یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ سنی جاگ اور اس بات کو سمجھ اور غور کر کہ کتنی عظمتیں اللہ نے نسبتوں میں رکھی ہے. سرکار نے فرمایا اب اس کنویں سے پانی لینا. پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا دراصل جو پہلا کنواں تھا نا, اس سے قوم سمود کے کفار پیتے تھے. قوم سمود کے جو کفار تھے, سمود کے جو نافرمان لوگ تھے, وہ اس کنویں سے پیتے تھے. تو کنواں کوئی ناپاک تو نہیں ہوا تھا؟ کہ نہیں, نسبت بوروں سے تھی اس لیے پانی ٹھیک نہیں ہے. فرمایا اس کنویں سے لینا, اس سے کہ اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی. ابے جس سے اللہ کی نبی کی اونٹنی پیے, وہ پانی اونٹ کے پینے کی وجہ سے شرف والا ہو جاتا ہے. وہ اونٹ میں کیا کمال تھا؟ کمال تو حضرت صالح کی نسبت کا تھا نا. فرما اللہ والی اونٹنی. مدینہ شریف آپ جاتے کنویں کو تلاش کرتے, نجدی کو تو یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا تو دو ریال کی بوتل چڑھا, تیرے کو اور کوئی کام نہیں ہے, تو وہ رکھ اپنے پاس, تجھے پیپسیوں سے تجھ خوش ہو جا. یہ تو سنیوں کا دین ہے. کیا ہے بولیے؟ سنیوں کا دین. ایک ایک چیز تلاش کرتے ہیں, تتبع کرتے ہیں. ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے, تتبع کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. غور و بولیے, غور و فکر کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو تلاش کرتے ہیں. اور ایک ایک چیز کو تلاش کرنا یہ شرک نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے. اور میں آگے ایک حدیث پاک کی طرح توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ کہیے, مسلم شریف باب اباحت اکل الثوب, یہ کتاب الاشربا کے اندر حضرت امام مسلم نے روایت نقل کی, دیکھیے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آثار کو لینا, ڈھونڈ ڈھونڈ کر, بولیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر, یہ ہم نے نہیں لیا, یہ حضور نے خود سکھایا ہے, بولو نا حضور نے, یہ فرق کس نے کیا؟ کہتا بڑا تباہم پرست ہو گئے مسلمان, یہ ہندوستان سے آئے ہندو کلچر لے کر آئے. میں نے کہا نہیں, وہاں سے قرآن لائے, وید رامائن تو لایا تھا, یہ سینڈیاں اور یہ منہ پر جو داڑیاں ہیں یہ تو ہندوؤں کی تشبیہ میں لایا تھا, یہ داڑیاں جو ہم لے کر آئے ہیں یہ مدینے سے بھی, یہ الحمدللہ اگر ہندوستان سے لائے تو خواجہ کے طریقے پر لائے ہیں, محبوب الہی کے طریقے پر لائے ہیں, مجدد الفسانی کے طریقے پر لائے ہیں. کہتے جب سے ہندوستان سے آئے ہیں نا تو یہ ہندوستان کے کلچر کو لے کر آئے. میں نے ہندوانہ رسم تو لے کر آیا ہے, ہندوانہ رسم تو لے کر آیا ہے. مسلمان جو ہندوستان سے آئے الحمدللہ خالص توحید لے کر آئے ہیں, بولیے سبحان اللہ. یہ تانا دیتا نا چبا چبا, یہ ہندوستان سے آئے تو جناب ہندوستان سے آنے کی بنا پر یہ کئی چیزیں ہندوانہ لے کر آئے ہیں. میں نے کہا ہمیں تبہم پرست کہنے والے اس حدیث کا کیا ترجمہ کرے گا؟ حضور نے پانی کو فرق کر دیا, فرمایا یہ نہ پینا یہ پینا, یہ نہ پینا بولو یہ پینا. اب توجہ کیجئے, گھر میں ایک کھانا رکھا ہو, فاتحہ کا کھانا رکھا ہو, لیکن فاتحہ کے کھانے کو نسبت زیادہ دی جاتی ہے, نسبت زیادہ, یہ تو تبہم پرستی ہے. ہم نے کہا یہ تبہم پرستی ہے تو سرکار نے 40,000 مسلمانوں کا آٹا پھینکوا دیا, آٹا پھینکوا دیا. ہم تو ایک دیگ بناتے ہیں, وہاں تو 35,000 کا آٹا پھینکوا دیا اور پھر تیار کروایا اور فرمایا پانی وہاں سے لینا, اس لیے کہ پانی میں بھی مسلمان نسبت دیکھتا ہے کہ جس میں اللہ والوں کی نسبت ہو جائے وہی پانی استعمال ہوتا ہے. تو بتاؤ فرق ہم نے کیا یا اللہ رسول نے کیا؟ تو ہم نے جو فرق کیا ان کی اتباع کی ہے, ٹھیک ہے, کیا کیا ہم نے ان کی؟ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے جو میری نشانیوں کا ادب کرے گا, یا اللہ تیرا ادب کریں گے, کہ چپ کر تو میرا کیا ادب کرے, میرا ہاتھ چومے گا تو, میں تو ہاتھ سے بھی پاک ہوں, میرا کپڑا پکڑے گا تو, میں تو کپڑا پہننے سے بھی پاک ہوں, تو کیا کریں؟ فرمایا جو میری نشانیاں بس ان کو چومتا رہے, ان کو چومتا رہے. تو مولا کیا ہوگا؟ فرمایا تو سمجھ تو نے مجھے چوم لیا, میں چموائے جانے سے پاک ہوں. بولو نا سبحان اللہ, اللہ چموائے, اب بات پوری سنو, اللہ چموائے جانے سے پاک ہے, لیکن فرمایا تم ان کو چومو تو یوں سمجھو تم نے مجھے چوم لیا. اٹھائے بخاری کتاب الحج کو دوبارہ دیکھیں, بخاری کے اندر موجود ہے صحابہ کی توحید اور محبت کا جوش رنگ میں آیا, مشرکین کا ایک عقیدہ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا کہ یحبونہم کحب اللہ. مشرکین کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں سے ایسا پیار کرتے جیسا پیار اللہ سے کرنا چاہیے تھا. لیکن مومن کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ پیار اپنے رب سے کرتے ہیں. اب یہاں پر مومن کی ایک علامت آئی ہے اور مشرک کی علامت آئی ہے. مشرک کی علامت یہ آئی ہے یحبونہم, وہ پیار کرتے ہیں, سب محبت کرتے ہیں اپنے بتوں سے, کحب اللہ, جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اب دیکھو 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 دیکھو, تم بھی محبت کرتے, یہاں پر کہہ دیا گیا قرآن نے کہ وہ اپنے بتوں سے بہت پیار کرتے تھے جیسے اللہ سے پیار کرنا ہے. ابھی تم بھی تو پیار کر رہے ہو, یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا اگر یہ شرک ہے تو بتاؤ نماز خدا کی تھی, پیار مصطفیٰ سے ہو رہا تھا, کیا اس کو یحبونہم کحب اللہ کے زمرے میں کوئی لائے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ میں آپ دیکھتے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ مشرکین سے بات کر کے آؤ. گئے, مشرکین نے آفر کی کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے, آپ کعبے کا طواف کریں, آپ زمزم پیئے, آپ یہ کریں. فرمایا نہیں میں نہیں کرتا, میں نہیں پیتا. کہا کیوں؟ کہا میرے مصطفیٰ نہیں. اب اس کو کہو گے یحبونہم کحب اللہ کہ وہ اپنے بتوں کا ادب ایسا کرتے جیسے اللہ کا ادب کرنا چاہیے, تو سنو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معبود کہا جائے. اس کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اسے معبود کہا جائے, اس کی عبادت کی جائے. رب کی محبت, محبت کا کمال یہ ہے کہ رب کو خدا کہا جائے اور خدا ہے اور اس کی عبادت کی جائے. مشرکین کو یہ تانا اس لیے دیا گیا, ان کی غلطی اس لیے بتائی گئی کہ وہ جو اللہ والی محبت تھی وہ بتوں سے کرتے تھے. مسلمان اللہ والی محبت نبیوں سے نہیں کرتے, بلکہ اللہ والوں سے جو پیار ہونا چاہیے ویسا پیار کرتے ہیں. بندہ سمجھ کر, مخلوق سمجھ کر, اس کی عطا سمجھ کر, اس کے دربار کا ذریعہ سمجھ کر, اس سے واسط سمجھ کر, اور خود سے سمجھ کر نہیں. خدا نے یہ سب درجے خود دیے ان کو, خدا نے یہ درجے سب, بولیے خود دیے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا, لیکن ایمان والے جو ہیں, اشد حبا للہ, سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں لفظ آیا اشد, کیا آیا؟ سب سے زیادہ پیار. اب اشد کہتے ہیں سب سے زیادہ پیار, تو سب سے زیادہ جب ہوگا نا, جب پیار شروع ہو, تھوڑا پیار تھوڑا پیار تھوڑا پیار تھوڑا پیار, پھر سب سے زیادہ پیار. سب سے زیادہ پیار کب بنے گا؟ جب تھوڑا 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 کر کے جب بالکل مضبوط ہو جائے اور منتہا پر پہنچ جائے تو وہ اشد ہے, ٹھیک ہے. اور یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ سب جائز ہے, اس لیے خدا نے اشد کہا, خدا نے اشد کہا. اب سنیے, محبت منع نہ تھی, فرمایا محبت اشد مجھ سے ہوگی اور میرے ذریعے پھر اس کے نچلے درجے میں مصطفیٰ سے ہوگی, پھر اس سے نچلے درجے میں صحابہ سے ہوگی, اہل بیت سے ہوگی, پھر نچلے درجے میں اولیاء سے ہوگی, پھر نچلے درجے میں ماں باپ سے ہوگی. تو فرمایا مومن وہ ہے, پیار تو میرے کہنے پر سب سے کرتا ہے, لیکن اشد حبا للہ, سب سے زیادہ پیار وہ مجھ سے کرتا ہے. تو یہ اشد کے اندر خود محبوبوں سے محبت کا فلسفہ موجود ہے, ٹھیک ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا, سورہ توبہ کے اندر فرمائے لوگوں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اے لوگوں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے کنبے تمہارا جمع کیا ہوا مال تمہاری تجارت کا مال جس کو ضائع ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, یہ ساری چیزیں اگر احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی, اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہو گئی, اللہ سے زیادہ کا رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی, تو فرما اگر یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی, فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. پتا چلا کہ رسول کی محبت کو اٹھا کر آگے لانا یہ ضروری ہے. اگر رسول کی محبت کو ماں باپ پر, کاروبار پر, بیوی پر, بچوں پر اگر بڑھا کے نہ لائے تو خدا کا عذاب ہوگا. اور یہ بدبخت کہتا رسول کی محبت ہی شرک ہے, خدا کہتا اس کی محبت کو ساری محبتوں کے اوپر لاؤ گے اور اس کو تم ہمارے لیے چاہ رہے تھے نا, تو پھر معبود والی محبت پھر ہم سے کرو گے. تو فرما والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن جو ہے وہ ٹوٹ کر اللہ سے پیار کرتا. اب توجہ کیجئے, قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ, سورہ حج میں, جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے. مولا تیرا ادب کریں گے, تیری نشانیاں کیا ہے, نشانیاں کیا ہے؟ فرما نشانیوں کے ذریعے تو پہچانا جاتا ہوں. نشانیوں کے لیے بھی میں نے بات کی نا, شاعر نشانیاں, شاعرت واحد, اس کا شاعر کیا ہے بولیے؟ نشانیاں. نشانیاں ذات نہیں ہوتی, ذات کا غیر ہوتی ہے, لیکن غیر بمانا ذات کے ہے اور حکم بمانا واصل کے ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ نشانی جو ہوتی ہے وہ ذات نہیں ہوتی ہے, ذات سے علاوہ ہوتی ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میرا تو ادب کرنا ہے, لیکن میرا ادب کب ہوگا؟ جب میری نشانیوں کا ادب ہوگا. میری بولیے, نشانیوں کا ادب ہوگا. اب آپ دیکھیے, یہ ہر چیز کو شرک کہتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کا آیت اتار اتار کر ان کا دفاع فرماتا ہے اور ان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے. فرمایا کہ جو میری نشانیوں کا ادب کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, سب سے بڑی عبادت تقویٰ اسی کو ملے گا. کہتے تم نے مدینے کا ادب کیوں کیا؟ ہم نے کہا اس میں تقویٰ ہے. مصطفیٰ کا ادب کیوں کیا؟ ہم نے کہا تقویٰ ہے. کہ صحابہ کا ادب کیوں؟ ہم نے کہا تقویٰ ہے. کہ اہل بیت کا ادب کیوں؟ کہ تقویٰ ہے. آج مجھے کسی نے کہا کہ ایک مولوی سبزی منڈی میں پٹھان وہ بھونک رہا تھا, پٹھان پنجابی سندھی کی بات نہیں کر رہا, وہ زبان اس کی پشتو تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, برادری کا اعتبار ہے. برادری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے. پٹھان سندھی مہاجر یہ صرف تعارف ہے, یہ کوئی ذات نہیں ہے, ذات ہماری محمدی ہے. تو کہتے سبزی منڈی میں ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ او یہ جو بدر کی جنگ جو ہے وہ تو کربلا سے بڑی تھی, لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے, کربلا کربلا لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیوسا تو نے بدر کے واقعے کو چندے کے لے لیا, الحمدللہ بدر کو ہم ڈنگے کی چوٹ پر مناتے ہیں, ہاں بدر پر. اور تم ایسے بدبخت ہو کہ یوم بدر میں بھی تم لکھتے ہو اس میں جو فضیلت والا دن ہے, کہتے بدر کا دن کربلا کی جنگ سے بڑا تھا, اس کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا بے رمضان میں قربانیاں نہیں ہوتی, عید الاضحیٰ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جس کا جو وقت ہوتا ہے وہ ٹائم اسی وقت میں ہوتا ہے. رمضان شریف میں جب بدر آتا ہے تو ماتم نہیں ہوتی, بدر کا ذکر ہوتا ہے, اور بدر کا ذکر ہوتا ہے تو بدر کی فتح مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوئی ہے. لیکن یہ بدر میں بھی یہ بکواس کرتے ہیں اور یہ پوری تقریریں کرتے ہیں حضور کے خلاف. کہتے ہیں سپاہیوں کے بارے میں, قیدیوں کے بارے میں, محمد عربی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا. ان کے ملا کتابیں لکھتے ہیں اس پر, سرفراز گکھڑوی کی کتاب ازالت الرائب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. اس نے کہا سرکار کی خطا ہے معاذ اللہ,
اور معاذ اللہ جو فیصلہ بدر کے اندر ہوا سپاہیوں کے بارے میں حضور کی خطا ہے، ہم نے کہا سنی وہ خالص توحید والا ہے کہ جہاد کو بھی مناتا ہے اور تجھ جیسے ابلیس کا جواب دے کر ثابت کرتا ہے کہ مصطفیٰ کی خطا نہیں، مصطفیٰ نے جب بھی فیصلہ کیا درست کیا ہے. تو تمہارا تو منہ ہی نہیں بنتا جہاد پر بولنے کا. وہ کہتے نا کہ کوا چلا، کوے کے عاشق ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. بدر مناؤ نا بدر. میں نے کہا بدر کے چکر میں تم نے گستاخی جو کر لی حضور کی، اور اس لیے کہ تمہاری گندی ناپاک سرش کے اندر وہ موجود ہے، تم اگر صحیح بات بھی کرو تو غلطی کی طرف جاتے ہو. لیکن سنی وہ عاشق ہے، سنی وہ عاشق ہے کہ گنجلک مسائل میں بھی جاتا ہے تو ادب کو رکھتا ہے، اگر کوئی تحریر بھی ادب کے خلاف ہو تو اس کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تحریر کو ماننا بعد میں ہے، اس کو ادب پہلے. وہ کہتا ہے نا جب سمندر میں کسی کو تیرنا نہ آئے تو وہ کنارے پر اپنی کمر کو باندھے ٹائٹ رسی سے اور کوٹا ذرا مضبوط لگا کر کے اور پھر کہے آؤ چھلانگ مار کے جائے، ڈوبنے بھی لگے تو اس رسی کے ذریعے دوبارہ ساحل پر آ جائے. تو سنی کی کمر الحمدللہ ادب سے بندھی ہوئی ہے، اس کے پش جو ہے تعلیم سے بندھی ہوئی ہے. اگر یہ مسائل کے سمندر میں بھی جاتا ہے تو عزت مصطفیٰ کے کرم سے پھر نکل آتا ہے. یہ تعریف ہے اہل سنت کی. اب سنیے، کہتا ہے جی بدر، بدر تو تھا احد کی بات، احد کی جنگ کربلا سے بڑی ہے، بدر کی جنگ کربلا سے بڑی ہے. ذرا چھپتا ہوا سوال ان خارجیوں کا سنو، ان ناسبیوں کا، ان اہل بیت کے دشمنوں کا سنو. انہی کے مدرسے سے بنوری ٹاؤن سے ایک بندہ فارغ ہوا اور اس نے پوری کتاب لکھی سید حیات سیدنا یزید، ہمارے پاس موجود ہے، میری لائبریری میں آ کے دیکھیں. لیکن اب آپ لوگوں کا ذہن بنا ہوا نا امام حسین کے لیے تو یہ چھپ رہتے ہیں، چھپ، تقیہ باز ہیں پکے، شیعوں سے بڑے. نہیں نہیں ہم تو ٹی وی پر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں. اور گھر سے یہ ایک الگ سے سرد جنگ جاری رکھی ہوئی. رشید ابن رشید، سب سے پہلی کتاب پاکستان کے اندر امام حسین کے خلاف لکھی گئی. تاریخ یاد رکھو، تاریخ جس کے خلاف میرے محسن، میرے آقا حضور خطیب پاکستان شفیع قاری صاحب نے امام پاک اور رشید پلید لکھی تھی رحمت اللہ علیہ. اب سنیے اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ. رشید ابن رشید امام حسین کے خلاف لکھی گئی. اس میں اس نے بکواس کیا کہ امام، معاذ اللہ الفاظ تھے، کہ امام حسین کا دماغ خراب ہو چکا تھا، معاذ اللہ بچپن سے لاڑ نے خراب کر دیا تھا، بکواسیں لکھی. چلو وہ کہا یہ تو پتہ نہیں کون ہے. میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کون تھا، لیکن تقریریں کس نے لکھی؟ مودودی نے، جماعت اسلامی کے بانی نے. جماعت اسلامی کے بانی نے اس کتاب کے اوپر تقریر لکھی ہے، یعنی اس کو اتھینٹک بنانے کے لیے تقریر لکھو ہوش ہے، تقریر لکھی اس کے اوپر. دیوبندیوں کا مولوی عبدالستار تونسوی جو ان کا سب سے بڑا مناظر تھا، اس نے تقریر لکھی اور اس نے یہ لکھا کہ اس کتاب میں یزید کے بارے میں جو کہا گیا ٹھیک کہا گیا ہے اور یہ کتاب معتبر ہے. تو میں کہتا ہوں سنو، کتاب لکھائی کسی عجیب قسم کے دھیڑ سے لیکن مشہور کرانے کے لیے خود تقریر لکھی. ان کو پتا ہے کہ تقریر تو کوئی پڑھتا نہیں، درمیان سے پڑھتا ہے، لیکن سنی نے اس کو شروع سے دیکھا تو اس پر تقریر موجود تھی ابو العلا مودودی کی. تو یہ پکے ناسبی اہل بیت کے دشمن ہے، یہ یزیدی ٹولہ ہے. کون ہے جی؟ اور الحمدللہ اس کربلا میں شمع اہل سنت نے جلا رکھی ہے. اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جان ہتھیلی، جان کی کیا اوقات ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یہ کوئی احسان نہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. بولو سبحان اللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے. یہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. بولو سبحان اللہ. ہمیں پیدا ہی اللہ کے محبوبوں کے لیے کیا ہے. بولو محبت سے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان. امام حسین اور وہاں سے پھر کربلا سے ہوتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور بولے ہم آئے یہاں، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، منہ میں ہے زبان. اب یہ خارجی کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا رک جاؤ، 9-10 کا انتظار کرو، ابھی آؤں گا میں اس پر. لیکن یہاں پر سر 10 جو آج پورا دن میرا یوں سمجھیے کہ یقیناً میں نے بلڈ پریشر اس کے بعد ہائی ہوا اور میری طبیعت بگڑ رہی تھی، اس سوال کو سن کر کے بغض کی انتہا ہے، بغض کی. جمعے کی تقریر ہو رہی ہے، او نجدیہ کیا بخاری میں امام حسین کے فضائل نہیں ہے؟ کیا مسلم میں نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیتیں اشارہ نہیں دے رہی ہے؟ تو یہ جمعہ تیری جھک مارنے کے لیے ہے یا ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہے؟ محرم کے جمعے ہیں کس لیے؟ ہاں چلو اگر رات کو تم الگ محفل رکھو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن جمعہ ہو محرم کا اور تعریفیں امام حسین کی بجائے
کربلا کے شہیدوں کی بجائے ان مظلوموں کی بجائے لوگوں کو ورغلایا جائے اور اس کی اہمیت کو ختم کیا جائے.
کہتے کربلا سے بڑی جنگ دینا غٹ مار کا خدا بدرو.
میں نے کہا یہ ہم تمہاری نسوار کو جانتے ہیں, ذرا چپ رہے ہیں آپ, ہم جانتے ہیں. اور میری بات ذرا توجہ سنو, میں پھر عرض کر رہا ہوں میں برادری کی بات نہیں کر رہا, میں پٹھان پنجابی پشتون کی بات نہیں کر رہا, میں محمد رسول اللہ کی عظمت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ پٹھانوں میں تو ہمارا قائد امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سب سے پہلے پٹھان ہے. بات اس حوالے سے نہیں ہو رہی, تقریر کو دوسرے انداز میں نہیں لے جانا, آپ نہیں لے جاؤ گے. لیکن نجدی بانس منہ تک لے چکا ہے تو اب وہ کہہ کر نہیں, اب تو کچھ بہانا چاہیے, اب کچھ بہانا چاہیے. لیکن آپ نے ادھر ادھر جانے نہیں دینا ہے. توجہ رکھیے اس بات کے اوپر. کہنے کہ جی بدر کی جنگ جو تھی, بدر کی جنگ جو تھی وہ کربلا سے اعلیٰ تھی, اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا الحمدللہ ڈنگے کی چوٹ پر ہوتا, اشتہار چھاپ کر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت کربلا کا ذکر اشارتن ہوتا ہے, اور دس محرم اور دس محرم کے ان دنوں میں اصل ذکر کربلا کا ہوتا ہے, بدر کا اشارتن ہوتا ہے. اس لیے کہ جیسا ہو ذکر چھوڑا نہیں جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ کربلا کے جس ذکر کو اس لیے درد سے بیان کیا جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, کہ اسلام بدر میں زندہ نہیں ہوا. میں نے کہا الحمدللہ اسلام زندہ ہوا, بدر میں زندہ ہوا, لیکن اس کا تحفظ کربلا میں ہو رہا ہے. فرق یہ ہے بدر کی جنگ میں اور کربلا کے اندر, دونوں جگہ سے اسلام زندہ ہو رہا ہے لیکن جہتیں مختلف ہیں. کیا ہے؟ جہتیں مختلف ہیں, حالات مختلف ہیں. بدر سے بدر میں لڑائی خالص کفار سے ہو رہی ہے, جن کی زبان پر بھی بھگوانوں کا نام ہے, دل میں بھی بھگوان ہے ان کے, جھوٹے. بدر میں خالص کفار سے لڑائی ہو رہی ہے, اور کربلا میں منافقین سے لڑائی ہو رہی ہے, جن کی زبان پر کلمہ اور دل میں بغض ہے. جن کی زبان پر بولیے کلمہ اور دل میں بغض ہے. لہذا کافر, میں تقابل نہیں کر رہا, اسلام کی سب سے بڑی جنگ بدر ہی ہے. اسلام کی سب سے بڑی جنگ بولیے بدر ہی ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, جب سیٹ اپ بن چکا ہو تو پھر نفع کمانے کا سوچتا ہے بندہ, اور جب تک کاروبار سیٹ نہ ہو تو اصل موڑی بچانے کا سوچتا ہے. دیکھا آپ نے, جب کاروبار سیٹ نہیں ہوتا تو بندہ کہتا نفع چھوڑو یار, یہ جتنے میں آئے اتنے میں بیچ لو, تاکہ اصل موڑی تو وہ بچے. لیکن جب کاروبار چل پڑتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اصل چار روپے کا تھا, بیچیں گے پانچ روپے میں. پھر نفع کی طرف آتا ہے. سرکار نے 13 سال مکے میں لگا کر اور 2 سال مدینے میں لگا کر سرمایہ کو بچا لیا, اور فرما اب نفع ہوگا. اس لیے کہ کافر کو مارنا اسلام کا نفع تھا, اور یزید سے لڑنا اسلام کی اصل موڑی بچانا تھا. اس لیے کہ اسلام جو اصل ہے, جو دین ہے, وہ دین کے نام پر کلمہ پڑھ کر وہ لوگ آئے تھے. کیا آئے تھے؟ کلمہ پڑھ کر آئے تھے. کفار مشرک تھے, کلمے کے مخالف تھے. اسلام جم چکا تھا. ایک کافر کو قتل کرنا یہ کاروبار میں بینیفٹ تھا کہ اصل موڑی بچی ہوئی ہے اور پھر آگے چل رہے ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں اصل چیز کو لوٹا جا رہا تھا. امام حسین نے نفع کو نہیں دیکھا, اصل موڑی کو بچانے کے لڑ گئے. اس لیے کربلا کا نفع اس لیے اعلیٰ قرار پاتا ہے کہ جو نانا نے اتنے سالوں سے, خلفائے راشدین نے اتنے سالوں سے جو دین کو بچایا تھا اس کو نوچا جا رہا تھا, امام حسین نے اس پر پہرا دیا ہے. امام حسین نے اس پر پہرے دیا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے, یہ تھوڑا سا بولیے. اور اس پر ایک جملہ میں عرض کروں آپ کے سامنے عاشقوں والا. ایک مرید نے اپنے مرشد سے پوچھا, حضور یہ بتائیے کہ خواجہ غریب النواز کس کے بیٹے ہیں؟ کہا جی امام حسین کے. بولو سبحان اللہ. کہ غریب نواز کس کے بیٹے ہیں؟ کہا جی امام حسین کے بیٹے ہیں. کہا اچھا حضور یہ بتائیے کہ غریب نواز اگر امام حسین کے بیٹے ہیں تو وہ بیٹے میں تو اتنی طاقت تھی کہ جب ان سے انا ساگر جھیل جو ہے اس میں جب پانی کے لیے روک دیا گیا, اور جب لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ انا ساگر کی جو جھیل ہے اس سے ہم کافروں نے کہا, ہندوؤں نے کہا ہم پانی نہیں لیں گے, تو کہا خواجہ صاحب نے ایک لوٹا پانی تو دے دو. کہا آپ نے اپنا کوزہ, جو برتن تھا مٹی کا جس میں پانی جمع کیا جاتا تھا, وہ دیا. مرید گئے اور لے جا کر انہوں نے دریا کے کنارے پر رکھا, سارا دریا اس لوٹے میں آ گیا, سارا کوزے میں آ گیا. واہ واہ. ہاں تو کہا بیٹا اس سے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا مرشد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹا ہے اس کی طاقت اتنی ہے اللہ کے تاثر کہ اگر وہ کوزہ دریا کے قریب کرے تو سارا دریا آ جائے. لیکن حسین کے لیے فرات کیوں نہیں آیا؟ باپ کے لیے فرات کیوں نہیں آیا؟ سوال اس نے بہت اچھا کیا. لیکن مرشد کا جواب سنیے آپ, سبحان اللہ. کہا کہا بیٹا بدر اور کربلا والی بات ہے جو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، جو بھی میں نے کلیئر کیا نا کہ بدر بھی جنگ ہے یہ بھی جنگ ہے، لیکن دونوں میں موضوع اور سامنے مخاطبین کا اور نفع کا فرق ہے. تو مرشد نے یہی کہا کہ بیٹا جو بیٹا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، باپ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بظاہر تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں اتنی طاقت ہے کہ سارا انا ساگر ایک لوٹے میں جمع کر دیا، باپ کے لیے قطرہ فرات سے نہیں آیا، فرق یہ ہے دونوں کا محاذ الگ تھا. جیسے بدر اور کربلا کا محاذ الگ تھا، یہاں پر بھی محاذ الگ تھا. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ بیٹے کا مقابلہ خالص کفار سے تھا، بیٹے غریب نواز کا مقابلہ خالص کفار سے تھا، تو نانا کی طاقت بتانی تھی. بولو نا سبحان اللہ. بیٹے غریب نواز معین الدین معین ملت و دین میرے آقا خواجہ اجمیری کا مقابلہ خالص کفار سے تھا، تو دشمنوں سے تھا، اسلام کے واضح دشمنوں سے تھا، تو انہیں نانا کی طاقت بتانی تھی، اس لیے ایک کوزے میں سارا دریا جمع کر لیا اور کہا دیکھو بیٹا ہوں ان کا تو یہ طاقت ہے. اور حسین کا مقابلہ منہ بولے مسلمانوں سے تھا، تو انہیں طاقت نہیں نانا کا حلم اور اخلاق بتانا تھا. تو لہذا دونوں کا محاذ الگ تھا، دونوں کا بولیے محاذ الگ تھا. ایک نے طاقت دکھانی تھی تو بیٹے نے طاقت نانا کی دکھائی، اور دوسرے نے اپنے نانا کا اخلاق بتانا تھا کہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے نا شریعت ظاہری کلمے کا لحاظ کرتی ہے تو میں اس کا لحاظ کر کے چپ ہوں. تو ایک نے نانا کا حلم اور اخلاق بتایا. تو یہ فرق ہے بدر کے اندر اور یہی فرق ہے کربلا کے اندر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولو. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی. یہ نہیں کہ خیمے گرے، گھوڑے بھاگے، وہ گر گیا، وہ چراغ، وہ کلے کے ان کا ذاکر گرا کہ آسمان سے تلوار اتر کے آئی، لوہا آسمان سے کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگے جی وہ مہر نبوت جو ہے وہ بھی لوہے کی آ گئی. تو میں نے کہا حضور کے پوچھ میں کہ لوہے کی نظر مہر نبوت لگی تھی؟ تو ہمیں الحمدللہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے فلسفے مادے اور گھوڑا بھگانا اور خیمہ گرانا اور یہ کرنا اس کی ضرورت نہیں. الحمدللہ اہل سنت جب محبت کرتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں، اور یہ دلائل اس کے پیچھے موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّم مِن شَائِرِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّم شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ فرماتا ہے جو میری نشانیوں کا ادب کرے، جو میری نشانیوں کا ادب کرے اسی کے دل میں خالص تقویٰ ہے. یعنی اب بتائیے، کہتے اللہ کے سوا کسی کا ادب نہیں ہوگا، اللہ فرماتا میری نشانیوں کا ادب ہوگا تو خالص تقویٰ نصیب ہوگا. کیا فرمایا؟ بولیے خالص تقویٰ نصیب ہوگا. اور قرآن کریم سے اگر آپ پوچھیں گے تو کہ جناب یا اللہ تیری نشانیاں کیا ہیں، تو اسی سورہ حج کے اندر موجود ہیں. یہ مویشیاں جو ہے نا، مویشیاں جس کو حاجی حدی اس کے گلے میں پٹا ڈال کر خانہ کعبہ لے جاتا اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر بولیے ذبح کرنے کے لیے، جب حاجی اس کو لے کر جاتا ہے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے اس جانور کو ذرا آرام سے لے جاؤ. بولو نا، ہندو اگر گائے کا ادب کرے تو مسلمان کہتا ہے دیکھو کیسا جاہل ہے گائے کا ادب کر رہا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ گائے جب خدا کی راہ میں کٹے گی تو اس کا بھی ادب ہوگا. اب دیکھیں ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی، ادھر بھی پتھر، ادھر بھی پتھر، ادھر بھی گائے، ادھر بھی گائے، ادھر بھی جانور، ادھر بھی جانور. قربانی کے جانور کا ادب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو. ابے جب قربانی کے جانور کا ادب ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے آستانے کا ادب نہیں ہو سکتا. اب سنیے رب فرماتا، یہ شاعر اللہ جو قرآن نے کہا نا یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ ان جانوروں کے بارے میں کہا، یہ ان جانوروں کے بارے میں کہا جو اللہ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں. فرما آرام سے چلانا. اس لیے آپ منڈیوں میں دیکھتے ہیں جانوروں کی، کہ بہت جو دین کو سمجھتے ہیں وہ بڑے ادب و احترام سے جانور کو گاڑی میں چڑھاتے ہیں، سیڑھیاں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سیڑھی سے چڑھ کر جائے. وہاں بھی ہنس رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تیرے وہاں باپ کا ادب نہیں ہوتا، سنیوں کے وہاں اگر نسبت جانور کو بھی ہو جائے تو اس گائے کا بھی ادب ہوتا ہے. سمجھ رہے فرق آپ؟ تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا. اب قرآن کیا کہتا دیکھیے آگے، یا اللہ تیری نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شائر اللہ. یہ صفا کی پہاڑیاں، یہ مروہ کی پہاڑیاں، یہ کیا ہے یا اللہ؟ پہاڑیاں ہیں. فرمایا نہیں، میری نشانیاں ہیں. تو کیا کریں؟ کا اس کا ادب کرو. کا اس کا؟ ہندو اگر یاترا کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھے تو شرک، اور ہم صفا کی پہاڑی کا ادب کریں تو توحید. اس لیے کہ اس کو قرار دیا گیا، پتا چلا جس کو اللہ نے محبوب بنایا وہ پتھر بھی ہو تو اس کا ادب ہوتا ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ یہ بخاری کے اندر موجود ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، روایت میں مانا عرض کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ظاہر میں دیکھ لیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت پر، یہ روایت میں مانا، اس کی تفسیری معنی میں عرض کر رہا ہوں جو آگے بات آ رہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ جاؤ حجر اسود کو چومو، جاؤ اس کالے پتھر کو جب نمازیں پڑھ رہے ہیں, ابھی تو پتھر چننا چھوڑا تھا, بولو نا سبحان اللہ, بھائی تازہ تازہ ایمان لایا نا, چند سال گزرے ہیں, ابھی پتھر چننا چھوڑا تھا اب پھر پتھر چموا رہے ہیں. فرما پہلے سمجھتے نہیں تھے تو چومتے تھے, اب سمجھ کے چومو گے تو عبادت ہوگا, توحید ہوگی. یہی پتھر جب زمانے جاہلیت میں چومتے تھے تو شرک تھا, اب چند سال گزرے ہیں, اب چند سال گزرے ہیں, حضور نے اسی حرم کے اندر, جس حرم کے اندر یہی صحابہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو اس حرم کے اندر وہ مورتیوں کو چومتے تھے تو شرک کہا گیا, لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا اور اسلام لے آئے تو وہی حرم ہے, وہی مسجد حرام ہے, اس میں حضور نے خود فرما جاؤ پہلے پتھر کو چومو. صحابی اڑ نہیں گیا, حضور یہ تو توحید کے خلاف ہوگا کیونکہ پتھروں کو توڑنے کی دعوت ہے, مورتیوں کو توڑنے کی دعوت ہے, لیکن صحابی جانتا تھا جو توڑے جاتے ہیں وہ اور پتھر ہیں, جو چومے جاتے ہیں وہ اور پتھر ہیں. جنسیت میں تو ایک ہے لیکن نسبتوں میں فرق ہے, جو توڑے جاتے ہیں اس کی نسبت خبیث ہے اور جو چومے جاتے ہیں اس کی نسبت سعید ہے. گئے اور چوما, اور سرکار نے چومتے وقت پتا کیا فرمایا, فرمایا جاؤ حجر اسود کو چومو, جس نے اس کالے پتھر کو چوما اس نے خدا کے ہاتھ کو چوما, جس نے حجر اسود کو چوما اس نے بولیے خدا کے ہاتھ کو چوما. تو اگر نسبت اس کالے پتھر کو مصطفیٰ کے ہونٹ سے ہو جائے, مصطفیٰ کے بولیے ہونٹ سے ہو جائے, پہلے پتھر میں کوئی کرامت ظاہر نہ تھی, آیا تو جنت سے تھا لیکن چوما جب سے گیا, جب مصطفیٰ نے چوما, کیا عظمت ہے آمینہ کے لال کی, آپ نے اگر پتھر کو چوم لیا آپ کے ہونٹ, آپ کا وجود تو وجود, آپ کے ہونٹ بھی اگر کسی پتھر پر لگ جائے تو وہ شرف میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خدا کا ہاتھ قرار دیا جاتا ہے. فرمایا خدا ہاتھ سے تو پاک ہے لیکن جسے مصطفیٰ چومے اس کو چومنا خدا کے ہاتھ کو چومنا ہے. تو اندازہ لگائیے مصطفیٰ اللہ کی وہ دلیل اعظم ہے کہ پتھر کو بھی قریب کر لے تو وہ بھی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے, وہ بھی خدا کا بولیے محبوب ہو جاتا ہے. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی ہماری نشانی ہے. یہ پہاڑیاں نشانی ہے, کوئی نماز پڑھوائے کوئی تسبیح ہو, اب نشانیاں کیا, بھاگو, کیا کرو بولو, بھاگو. ہندو بھی دیکھ کر حیران ہوتا کہ یہ بھاگ رہے ہیں, بھاگنا عبادت کیسے ہے, بھاگنا کیونکہ فکر ایک ہے نا, تو ہم کہتے ہیں یہ بھاگنا عبادت اس لیے ہے, یہ بھاگنا عبادت اس لیے ہے کہ نیت اس کو راضی کرنے کی ہے, نیت اس کو, اور بھاگنا اس لیے ہے جب نماز پڑھتے ہیں, جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی اس کو راضی کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ادائیں اس کے محبوبوں کی ہوتی ہے. حضور فرما صلو کما رایتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, تو اس اداؤں میں بھی, اس نماز جو خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اس میں بھی نسبت حضور کی اداؤں کی ہے. نماز ہے لیکن سارے لوگوں کا نام ہے وہ عباد اللہ الصالحین, اتحیات میں پڑھتے ہیں نا, نماز ہے اللہ کی لیکن سلام سارے محبوبوں کو کرتے ہیں آپ نماز میں, اتحیات میں آخری جملہ کیا پڑھتے ہیں وہ عباد اللہ الصالحین, تمام اللہ کے ولیوں کو سلام, تمام صالحین کو سلام. یہ ولیوں کو دین سے نکالتے ہیں خدا نماز میں شامل کرتا ہے, یہ دین سے نکالتے ہیں خدا حرم میں شامل کرتا ہے. حجر مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم کی قبر نہیں ہے, پاؤں کے نشان ہے, یہ نشانات کو توڑتے ہیں خدا اپنے گھر میں لا کر آباد کرتا ہے, بولو سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں نشانیات, نشانیوں کو مٹاؤ, خدا کہتا لا کر اس کو مسلح بناؤ. تو لہذا سنیوں کی فکر کا ماخذ خدا کی یاد ہے, یہ نکالتے, یہ کہتے گنبدیں گراؤ, نسبتیں ختم کرو, ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے, خدا کہتا ہے نہیں نہیں, یہ مقام ابراہیم, یہ پتھر ہے جس پر ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے, پہلے یہ باہر پڑا تھا, محبوب یہ باہر کیوں پڑا ہوگا, اس کو لا اور لا کر میرے گھر میں لگا تاکہ میری یاد تو میرے خلیل کی یاد سے وابستہ ہے نا. اب آپ دیکھیں صفا مروہ کی پہاڑی کو اللہ رب العالمین اپنی نشانی قرار دے, کیوں, اس لیے کہ وہاں سیدہ حاجرہ دوڑی تھی, سیدہ حاجرہ, ارے اگر وہ دوڑی تھی تو اپنے بچے کے پانی کے لیے بھاگ رہی تھی نا, لیکن اللہ فرماتا بھاگ تو میری محبوب باندھی تھی نا, میری نیک بندی تھی نا, صالحات میں سے تھی نا, تم اپنی نظر سے نہ دیکھو میری قدرت کی نظر سے دیکھو, چاہے بھاگی اپنے بچے کے لیے تھی لیکن پریشان ہوئی, تو جب وہ پریشان ہوئی تو قدرت نے اس کے نام کو زندہ رکھا اس اجر کے لیے کہ تیری اتنی بڑی اتنی چھوٹی پریشانی کے لیے اتنا بڑا اجر دوں گا کہ قیامت تک تیرے نقوش قدم کو محفوظ رکھوں گا اور تیری روح پر اور تیری قبر پر سلام جائے گا کہ جب بھی حاجی وہاں سے بھاگے گا, بھاگی خاتون تھی لیکن بھگایا مردوں کو جاتا ہے, بھاگی خاتون تھی, دوڑی خاتون تھی لیکن دوڑایا مردوں کو جاتا ہے, اور دوڑتے وقت کہا جاتا ہے کہ یاد رکھو کہ ہماری ہماری وہ نیک باندی، ہماری وہ نیک بندی، ہماری وہ نیک صالحات میں سے نیک صالحات شخصیت حاجرہ دوڑی تھی، لیکن تھی ہماری محبوبوں میں سے، لہذا رب کریم فرماتا ہے تھی تو اس کو پریشانی اور آزمائش ہماری جانب سے، لیکن جب کامیاب ہو گئی تو اس کے نام کو، اس کی اداؤں کو ہم نے زندہ رکھا اور اسی کے قدم اور اس کی اداؤں کو ہم نے اپنی نشانی قرار دے دیا ہے. صفا مروہ پر یہ نہیں تھا کہ الگ سے کوئی چیز اتری ہو. فرمایا نہیں، جہاں ہمارے محبوبوں کے قدم لگے ہیں وہی ہماری نشانی ہے. بولیے وہی ہماری. میں اس کو اس انداز میں بھی عرض کرتا ہوں کبھی کبھار کہ ایک آدمی صفا مروہ پہنچا، ایک آدمی بولیے صفا مروہ پہنچا، اور صفا مروہ جب وہ پہنچا تو اس نے وہاں پر پہنچ کر، صفا مروہ پر پہنچ کر ادھر ادھر بھٹک رہا تھا احرام کی حالت میں. کسی نے پوچھا یہ آپ ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہیں؟ کہا صفا مروہ ڈھونڈ رہا ہوں. کہا یہ بورڈ لگا ہوا اور یہ دیکھو سب جا رہے ہیں، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے. کہا کہاں صفا؟ کہا یہ. کہا اتنا چھوٹا سا پہاڑ، ٹیلا، چھوٹا سا ٹیلا ہے نا صفا مروہ، چھوٹا سا ٹیلا. تو کہا بھائی تیرے کو چھوٹے بڑے سے کیا کرنا ہے، تو صفا مروہ کر اپنا صحیح کر. کہا نہیں نہیں نہیں، دراصل 40 دن لگا کر آیا ہوں تو ذہن ذرا میرا اس ٹائپ کا ہے کہ پوچھ رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صفا اور یہ مروہ ہے. کہاں یہی صفا مروہ ہے، کسی سے پکڑ کے پوچھ لو، اپنے ہاتھ کو ذرا کاٹ لے، ہوش میں آ جا کہ تو واقعی میں ہوش میں اور یہی صفا مروہ ہے، یہی صفا مر. کہہ رہے نہیں نہیں اس میں اعتراض نہیں ہے، اعتراض یہ ہے کہ اے خدا کی نشانی اتنی سی ہے، خدا کی نشانی اور اتنی سی. تو ایک بچے نے کہا کہ ملا جی اللہ کی نشانی کو اتنی اتنی سے نہیں دیکھتے، نسبت سے دیکھتے ہیں. اتنی اتنی سے نہیں دیکھتے، کس سے دیکھتے ہیں؟ نسبت سے دیکھتے ہیں. خدا چاہتا تو اس کو ہمالیہ سے بڑا کر دیتا، خدا چاہتا تو اس کو کیٹی کی چوٹی سے بھی اعلیٰ کر دیتا، لیکن خدا نے کیا کہ نہیں، کیونکہ خدا آزمانا چاہتا تھا کہ کون ظاہر کو دیکھے گا، کون نسبت کو دیکھے گا، کون ظاہر کو دیکھے گا، کون نسبت کو دیکھے گا. اور ابلیس کو غلطی بھی حضرت آدم سے لگی، اس لیے تھی وہ حضرت آدم کے پاس جب گیا تو حضرت آدم کو دیکھ کر کہنے لگا یہ ہے اللہ کے خلیفہ، ایک دو تین چار پانچ چھ. تو فرشتوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ناپ رہا ہوں. کہا ناپ نہیں، سر پر تاج دیکھ خلافت کا، نسبت دیکھ نسبت. تو ابلیس گمراہ بھی اس لیے ہوا تھا، توجہ رکھیے، اللہ والوں کا اندازہ ان کے ظاہر سے نہیں لگایا جاتا. کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کا، سیدنا حسین کا سر کٹا، زمین پر آیا، اس کے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ سر جس پہ تاج ہمیشہ سجتا ہے اس نسبت کو دیکھیں گے. سید الشہداء کے آدھے کفن کو نہیں دیکھیں گے، عند اللہ ان کے درجے کو دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو عامیانہ طرز پر رکھتا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اپنی نشانیوں سے آزمائے کہ کون ان کے ظاہری کپڑے کو دیکھتا ہے، کون ان کی شخصیت کو دیکھتا ہے، کون ان کے سادہ سے مکان کو دیکھتا ہے، اور کون ان کی اعلیٰ نسبتوں کو دیکھتا ہے. تو جو اعلیٰ نسبتوں کو دیکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ابلیس نے حضرت آدم کا اندازہ ظاہر سے لگایا تھا، جبریل نے ناپا نہیں، نہ ظاہر کو دیکھا، وہ سر پر خلافت کا تاج دیکھا، کہ نسبت اتنی اعلیٰ ہے سجدہ کر ڈالو. اس لیے سنی جو ہے وہ کہتے یہ بھی خبر، یہ بھی خبر، یہ بھی خبر. میں نے کہا تیرے باپ کو ادھر دبایا گیا ہے، یہی دبایا گیا تیرے باپ کو، یہی اس مٹی میں دبا دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک شہنشاہ آرام کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ، اس کو تو دبا گڑے میں دبا دیا گیا ہے، اور یہ دیکھو یہ آرام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے جملہ بولا دبا دیا گیا، ان کے لیے بولا آرام کر رہے ہیں. کہا جی دونوں قبریں ایک ہیں. میں نے کہا ظاہر نہیں دیکھتے، نسبت دیکھتے ہیں. یہ اسٹاک سے بھاگا تھا، اس کے اوپر ابھی بھی قرضے موجود، سٹا باز تھا یہ، اس لیے اس کو یہاں دبا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ والے ہیں. تو ظاہری قبریں نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں؟ بولیے نسبت کو دیکھتے ہیں. تو لہذا مزاروں کے ادب، ان کے آستانوں کا ادب کس بنا پر ہوتا ہے؟ بولیے کس حوالے سے ہوتا ہے؟ بولیے نسبت کے حوالے سے ہوتا ہے. اور یہ انبیاء اور اولیاء میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. شیطان اور بت لائق تعظیم نہیں. اب جلدی سے سنتے چلیں، شیطان اور بت لائق تعظیم، بولیے لائق تعظیم نہیں. جبکہ محبوب اور نمائندے جو اللہ کے ہیں وہ لائق تعظیم ہیں، کیونکہ خدا نے تو ان کے نقش قدم کے بارے میں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا. ابراہیم کے قدم جان لگے اس کا بھی ادب کرو، شیاطین ادب کے لائق. ایک یہ حوالہ میرے ذہن میں تھا، بچے نے یاد دلایا تو میں پڑھ دوں آپ کے سامنے. ایک اور میں آپ کو حوالہ یہاں پر میں بڑے آسان کر کے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک سمجھتے ہیں نا یہ ہندوانہ فکر ہے. میں نے ایک دو جگہ جلسے کی بہت ناراض ہو گیا، ہم نہیں کریں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میں نے کہا یہ کرنا وہ کرنا چھوڑ، حوالہ دے کے ہے کہ نہیں، تیرے کو نیک بنانے کے لیے تو بدماشی کر رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حوالہ ہے کہ نہیں، کبھی جلسہ کرنے نہیں دیں گے، یہ کرنے نہیں دیں گے. اور میں نے کہا یہ جو کتابیں اس کا کیا کریں گے؟ اور اپنا امام کہتے ہو سند حدیث میں تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، فتاوی عزیزی میں موجود ہے، مزار کو اور مندر کو ایک سمجھنے والا کون، ولیوں کو اور مورتیوں کو ایک کہنے والا کون، نبیوں کو اور بتوں کو ایک کہنے والا کون، فیصلہ کرتے ہیں اعلی حضرت سے پہلے مجدد شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، شاہ ولی اللہ کے بولیے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بر صغیر کے مسلم امام ہیں، پوری دنیا سے اہل سنت کے لوگ ان کو خط لکھتے ہیں شیعت کے مقابلے پہ، موجود ہیں تحفہ نشری ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، ہندو بھی ان سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھتا ہے، مسلمان بھی پوچھتے ہیں، اہل سنت کے مجمع علیہ شخصیت ہیں، ان کا فتاوی اردو میں چھپ گیا ہے، تھا تو فارسی میں، اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا، چھاپا بھی انہوں نے، گردنے بھی پیسے لے لے کے موٹی انہوں نے کی ہے، تو میں حوالہ نہ پڑھوں اس کا، چھاپا بھی انہوں نے، بیچا بھی انہوں نے، خریدا بھی ہم نے ان سے، وہ کتابوں کے پیسے بھی انہوں نے کھائے، گردنے موٹی کی، اب حوالہ دیتا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا ہونا چاہیے، جب کھا رہا تھا تو، جب بیچ رہا تھا تو لکھا چھاپا بیچا تو اب چھپے گا کیسے، ظاہر تو ہوگا نا، ٹھیک ہے، اب سنیے کوئی دھونس کی بات تو نہیں، بات واضح ہے، حضرت گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے ایک ہندو نے سوال کیا، کس نے، فتاوی اٹھائیے، فتاوی عزیزی جلد نمبر ایک، اعتقاد کا بیان ہے، بڑی مضبوط بات ہے، ذرا بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، ایک ہندو برہمن تھا، ایک ہندو 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 کل دل ٹھنڈا کرو، ہندو برہمن تھا، اس نے شاہ صاحب سے سوال کیا، یہ عجیب بات آپ مسلمانوں نے لگا رکھی ہے، ہم مورتیوں کے پاس جائیں، یہ خود لکھا اس نے سوال میں، شاہ صاحب سے سوال کرتا ہے، ہم مورتی اور شاہ صاحب کو یہ بھی مانتے ہیں، لیکن کب، جب چندے کی پرچی پر نام لکھنا، شاہ عبد العزیز اکیڈمی، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، چندے رہ کے جیب میں رکھتے، جب عقیدہ سامنے آتا کہتے نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اکیڈمی تو ان کے نام پر بناتے، تو چندے تو ان کے نام پر لیتے ہو، سنی الحمدللہ چندے کے نام پر نہیں، اللہ کے لیے مانتا ہے انہیں، ٹھیک ہے، توجہ رکھیے آپ، تقیہ کرتے ہیں یہ، ہم اپنے اکابر کا نام شجروں میں پڑھ کے سناتے ہیں، شاہ عبد العزیز سے ہندو برہمن نے کہا کہ یہ مسلمانوں نے عجیب طریقہ بنا لیا ہے کہ اگر ہم مورتیوں کے پاس جائیں تو مشرک، یہ مزاروں پر جائیں تو توحید، یہ خود اس نے پوچھا، اور سوال بھی دیکھیں کیسے ٹکا کر پوچھ رہا ہے شاہ صاحب سے، اب شاہ صاحب جو جواب دیں گے ہمارا وہ عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ شاہ صاحب نہ بریلی کے رہنے والے ہیں نہ دیوبند کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، شاہ صاحب جو ہے وہ اہل سنت کے مسلم امام ہیں، اور الحمدللہ امام احمد رضا کو مسلم امام اس لیے کہا گیا کہ امام احمد رضا نے دین کو گڑا نہیں بلکہ انہی بزرگوں کے عقیدے کو آگے پہنچایا ہے، شاہ صاحب سے ہندو سوال کرتا ہے، توجہ رکھنا اس بات پر، اور جب یہ کہنا تو کہنا تو ہندوؤں کا عقیدہ انڈیا سے تم لے کر آئے، ہم نہیں لے کر آئے، انڈیا سے یہ بھارت سے تم لائے ہو، گو ماتا تم اپنے سینے سے لائے، ٹھیک ہے، مندروں کے ساتھ، کیونکہ یاریاں پنڈتوں سے تمہاری تھی، اس لیے اندرا بھی تمہارے مدرسے میں آئی تھی، ساڑی لے کر اوپر بیٹھی تھی، تم داڑیاں لے کر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور راجیو گاندھی جب مرا تھا تو اس کی چتا کے اوپر سورہ رحمان تم پڑھ رہے تھے، مسلمان ہم نہیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ہندوؤں سے تو تمہاری یاریاں ہیں، یہ تم نے کہا تھا کہ گاندھی کو ممبر پر بٹھا کے کہ اللہ سرکار کے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، اس لیے کہ گاندھی کے اندر سارے وہ صفات موجود ہے جو نبیوں کے اندر ہے، تو یہ تمہاری، تم کانگریسی ملا ہو، کانگریسی ملا ہو، اور کانگریسی ملا جو ہے تمہارا ان کے ساتھ ساز باز رہا ہے، اور بڑے زبردست، میری تقریر پوری سنیے، پاکستان زندہ باد کانفرنس، اس میں نے کہا یہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے، یہ سارے کانگریسی تھے، لیکن جس وقت صبح پاکستان کا وجود آنا ہے، اہل سنت کے علماء نے کوشش کرنی ہے، تو انہوں نے شبیر احمد عثمانی اور مودودی کو گنگا سے نہلا کے پردے سے اندر کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے، انہوں نے دونوں ہاتھ میں لڈو لیا تھا کہ چلو پاکستان بن گئے تب بھی ہم آئے، انڈیا رہے تب بھی، لیکن آج بھی دیکھو مودودی کا بیٹا وہ خناس میڈیا پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ پاکستان کے پاک ہم قائل نہیں، لیکن محب وطن اداروں پر خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو، یہ محب وطن نہیں ہے، دشمنان وطن ہے، جن کا اپنے چینلوں پر کچھ نہیں چلتا تو وہ ہم کو کیا دھونس دکھائیں گے، وہ ہمیں کیا دھونس دکھائیں گے، توجہ میری طرف رکھیے، وہ ہمیں کیا بات بتائیں گے، اہل سنت محب وطن لوگ ہیں، اس چینل پر جناب مودودی کا بیٹا بول کر گیا ہے کہ پاکستان بنانے کے ہم قائل نہیں، پاکستان کے وجود کے ہم قائل نہیں، ہم خامخواہ آ گئے، کیا کر رہی ہماری ایجنسیاں، تم خود پال رہے ہو، تم خود اس وطن کے دشمن ہو، لیکن یاد رکھو پاکستان کی مٹی سلامت رہے گی، اور جو اس سے غداری کرے گا وہ کتے کی موت مارا جائے گا، اس لیے کہ یہ مٹی وہ ہے جسے شہیدوں نے اپنے خون دے کر آزادی پر لایا ہے، اور جا رہے ہیں نا ایک ایک کر کے جا رہے ہیں نا، ہم محب وطن ادارے ہیں، میں نے کہا 15 لسٹیں امریکہ نے دی، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ پاکستانی بن کر بات کر رہا ہوں، بولے سبحان اللہ، ہمت اور جوش سے بولیں سبحان اللہ، حب الوطنی کا جذبہ پیدا کریں، سارا پاکستان اٹھا کر، اس نے کہا جی اگر کتا بھی مار دیا جائے، امریکہ اگر کتے کو بھی مارے، ہم نے کہا مارا تو ہے یار،
اور دیکھو کتے کو بھی مارے تو ہم اس کو شہید کہتے ہیں, اور پھر کہنے لگے جی وہ کتا اور کتے کو شہید. میں نے کہا بھابھیوں ذرا غور کرو, تمہارے وہاں ایک کتے اور شہید کہے گا ہوتے, یہ تمہارا مولوی ڈیزر اس کا ترجمہ کرا. نہیں نہیں کہنا کچھ چاہتے تھے, گیر ذرا ان کے پھنس گئے. میں نے کہا توند اتنی بڑی ہے تو عقل تو ختم ہونی ہے نا پھر, تو ترجمان کیوں بنتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں غور کرنا چاہیے محب وطن اداروں کو, محب. اور صحیح بات ہے, یہ پاکستان عمران خان کے باپ کا نہیں ہے, بولو نا سبحان اللہ, عمران خان کے باپ کا نہیں. اس کو کہو اپنے ماں کے گھر میں ان کا دفتر کھولے, اپنے باپ کے گھر میں دفتر کھولے. یہ الحمدللہ پاکستان, پاکستان ایک آزاد ریاست ہے, اور وہ آزاد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر آباد آزاد کی گئی ہے حقوق کے حوالے سے, اور یہ ملک بالکل صحیح چل رہا ہے, اس میں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, نظام آنا چاہیے تو عدل کا نظام ہو. نظام مصطفیٰ کے اہل سنت خوگر ہے, ہمارے علماء نے صبح اول سے لے کر کوششیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی ہے, لیکن نظام مصطفیٰ دھماکوں کا نام نہیں ہے, نظام مصطفیٰ دہشت گردی کا نام نہیں ہے, نظام مصطفیٰ معصوم لوگوں کو, غریب لوگوں کو دھماکوں سے اڑا دینے کا نام نہیں ہے. 40,000 غریب مسلمانوں کو مار دینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ شہید ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیے پھر ظالم کون ہے, ظالم کون ہے. لہذا سنیو, اپنے ارد و گرد کے اندر خاص طور پر آپ نظر رکھو, اور اس نظریے کو سمجھو. دیکھو جو دہشت گرد ہیں وہی مزاروں کے خلاف, جو دہشت گرد ہیں, کیونکہ بد مذہبیت جو ہے نا, بد مذہبیت غلیظ عقیدے, یہی بندے کو دہشت گردی کی طرف لے جاتے ہیں. جن کے عقیدے درست ہیں وہی غوث اعظم بن کر آئے, وہی غریب نواز بن کر آئے. انسانیت کی خدمت انہوں نے کی تھی جن کے عقیدے ٹھیک تھے, جن کے جو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے انہوں نے ہی حضور کی امت سے محبت کی, جو مصطفیٰ سے دشمن تھے انہوں نے دہشت گردی کی. کیا کی بولو؟ دہشت گردی کی. اب آپ دیکھیں ہندو برہمن کیا سوال کرتا ہے, ہندو برہمن پوچھتا کیسا ہے. آپ دیکھیں سوال ہندو کا دیکھیے, ایڈاپٹ مسلمانوں نے نہیں کیا, انہوں نے کیا. ہندو کہتا ہے شاہ صاحب سے یہ عجیب بات ہے, اگر ہم مندروں میں جائیں تو ہم مشرک, آپ مزاروں پر جاؤ تو توحید, ہم اپنے بتوں سے سفارش, شفاعت لفظ موجود ہے, شفاعت مانگے تو ہم مشرک, تم اپنے ولیوں سے شفاعت مانگو تو مومن. یہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے مزاروں کو اور مورتیوں کا ایک کہنے والا کون تھا, مل کر کون کون کون, یہی آگ لگتی ہے ان کو. تو میں نے کہا سوال میں برہمن تھا تو میں کیا کروں, میں تو لوگوں کو یاد کرا رہا ہوں. کون تھا؟ برہمن, سب سے غلیظ قوم ہندوؤں کی, ٹھیک ہے, سب سے ناپاک وجود جو ہے ہندوؤں میں, وہ یہ اعلیٰ درجے پر ان کے ناپاکوں میں وہ برہمن ہے. اور برہمن کا یہ عقیدہ تھا کہ مزار اور بت میں فرق ہو. کس کا عقیدہ تھا؟ کس کا؟ یہ منہ کیوں بند رکھا؟ کس کا تھا؟ بولو کس کا تھا؟ برہمن کا تھا. ٹھیک ہے, تمہیں ابھی لگتا ہے مزاروں کی محبت اور ولیوں کی محبت لگی نہیں ہے, لگی ہے تو بولو کس کا عقیدہ تھا؟ کس کا تھا؟ برہمن کا عقیدہ تھا. اور مسلمان کا کیا عقیدہ؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں, سنو, شاہ صاحب لکھتے ہیں, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. شاہ صاحب کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے, تو غلط بولتا ہے, تو سمجھائی نہیں, اس لیے کہ بتوں کے پاس جانے کا حکم خدا نے نہیں دیا, ان کے پاس جانے کا حکم دیا, اس لیے تو مشرک ہم مومن. فرمایا سن, دوسری بات یہ کہ بت تو شفاعت کے منصب پر نہیں, یہ شفاعت کے منصب پر ہے, اس لیے تو مشرک ہم مومن. بولو سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں سن, بت جو ہے اس سے شفاعت کس طرح لی جاتی ہے, تو احمق ہے, تو جب اسی کو خدا کہتا ہے. شاہ صاحب خود لکھتے ہیں, دیکھیں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ شفاعت خدا کا حق نہیں ہے, توسل خدا کا حق نہیں ہے, یہ بندوں کا حق ہے, خدا خود مقصود ہے, اس تک شفاعت پہنچے گی. اب سنیے, شاہ صاحب ہندو کو کہتے ہیں تو احمق ہے, تو شفاعت کو سمجھ نہیں سکا, اس لیے کہ بتوں سے تو شفاعت لینا ہی غلط ہے. پہلی بات, ان کو اختیار نہیں, وہ منصب پر نہیں, انہیں اختیار ہے اور یہ منصب پر ہے. دوسری بات یہ کہ تو بتوں کو خدا کہتا ہے, توجہ سنیے, تو بتوں کو خدا کہتا ہے, اور جس کو خدا کہتے ہیں اس سے شفاعت نہیں لی جاتی. ہم مزار والوں کو خدا نہیں کہتے, محبوب کہتے ہیں, اس لیے ان سے شفاعت لی جاتی ہے. تو یہ فرق ہم نے کیا, اعلیٰ حضرت نے کیا, یہ پہلے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. بولو آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اب یہ میرے پاس کتاب فتح عزیزی شاہ صاحب کی تفسیر ہے, شاہ صاحب کی, چھاپا بھی ایم سعید اینڈ کمپنی, ادب منزل, ملا منزل, پاکستان چوک, یہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے شائع کیا. اب اس میں دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ترجمہ بھی انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے. یہ شاہ صاحب کی تفسیر ہے, اور ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں. یہاں پر یہ ہم سے کہتے ہیں کنز الایمان پر سعودی عرب میں پابندی لگی.
تو میں نے کہا سعودی عرب کیا کہ خدا کے نزدیک بڑا مقبول ہے کہ وہاں جس کی پابندی لگ جائے وہ ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے کہ یہ ضروری ہے؟ اب آپ سنیے, میں نے کہا پابندی کنز الایمان پر تو لگی لیکن الحمدللہ وہ بات کرتے تو بات واضح ہوتی نا, لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ان کے وہاں پابندی لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے وہاں پابندی لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ کوئی بہت بڑے شانے اسلام میں آ گئے, جب ان کے نزدیک نبیوں کی اہمیت نہیں تو ان کی اہمیت کہاں اسلام میں؟ ٹھیک ہے, اب ذرا سنیے اس بات کو. اور یہ کچھ دنوں کی گنتی ہے, انشاءاللہ یہ گنتی الٹی چل رہی ہے. یہ بلائے نجدیہ طیبہ سے جائے خیر سے. توجہ رکھیے ذرا اس بات پر, یہاں پر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے میرے دوستو. شبیر احمد عثمانی دیوبندی کا ترجمہ سعودیوں نے کہا یہ کنز الایمان امام محمد رضا کا ترجمہ ہٹائیے. تو سعودی نجدی اس وقت اہل حدیث فعال نہیں تھے پاکستان کے, پنڈی کا طالب الرحمان وغیرہ. یہ میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں, بڑی زبردست, ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ہے. ذرا یہ سٹوری آپ ذرا سنیے. تو اعلی حضرت فاضل, یہ تاریخ ہے, حقائق ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, سنیے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے کنز الایمان پر جو پابندی لگائی انہوں نے خود رکھ کر, تو انہوں نے کہا ہم اس کا متبادل ترجمہ آپ کو دیتے ہیں, متبادل ترجمہ دیتے ہیں. کہ کون سا ترجمہ؟ کہ شبیر احمد عثمانی کا, محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر, تفسیر عثمانی کا حاشیہ, یہ آپ لیں. سعودیہ نے کہا لے آئیے. اس وقت اہل حدیث رابطے میں ڈائریکٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے. باقاعدہ سعودی عرب سے یہ ترجمہ چھپا, میرے پاس موجود ہے, باقاعدہ سعودی عرب سے جو ترجمہ چھپتا نے اس طرح چھپا. ترجمہ تھا دیوبندی, محمود الحسن دیوبندی کا, اور اس پر حاشیہ تھا کس کا؟ شبیر احمد عثمانی دیوبندی کا, اس کا. لیکن اس میں حوالہ کیا تھا؟ اس میں آج بھی ترجمہ میرے پاس موجود ہے تفسیر کے ساتھ. اس میں حوالہ یہ لکھا ہوا تھا, ایاک نعبد ویاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عزیزی کے یہ جملے وہاں پر لکھے ہیں حاشیے پر, ایاک نعبد ویاک نستعین کی تفسیر پر یہ جملے لکھے ہیں. جملے کیا تھے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نا مدد غیر سے نہیں ہو سکتی, تو شاہ عبد العزیز صاحب نے کیا لکھا تھا سنیں, جو ہم سب کے استاد ہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں, لیکن اس جگہ تفسیر عزیزی پڑھ رہا ہوں, ایاک نعبد ویاک نستعین کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس جگہ ایک امر جاننا ضروری ہے, ایک بات کا جاننا ضروری ہے, وہ یہ کہ مطلق استعانت غیر سے حرام نہیں. شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہ مطلق مدد مانگنا, کسی سے بھی مدد مانگنا یہ حرام نہیں, بلکہ اس طرح اور جب حرام ہوگی کہ جب مدد یعنی استعانت چاہنے والا اس شخص پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ حاجت روا مدد کرنے والا خدا ہے اور یہ شخص صرف سبب ظاہری ہے, اور ایسا عقیدہ کرے کہ استعانت کے ساتھ غیر کرے اور اس کے غیر کو مظہر عون الہی کا. اب یہ کہتے ہیں, شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مدد حرام ہے کہ جب مدد مانگنے والا شخص اللہ پر بھروسہ نہ کرے, اس بندے پر بھروسہ کرے اور اس بندے کو سبب نہ سمجھے, اسی کو مؤثر سمجھے, تو فرمایا یہ مدد مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے. پھر آگے کہتے ہیں, اور اس کے غیر کو مظہر عون الہی سمجھے. اگر وہ جس سے مدد مانگ رہا ہے اسے اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ رہا ہے, سبب سمجھ رہا ہے, وسیلہ سمجھ رہا ہے, شاہ صاحب کہتے ہیں 100 ایسی استعانت, ایسی مدد شریعت میں جائز اور روا ہے. انبیاء اولیاء نے بھی اس طرح کی مدد غیر سے کی ہے, اور حقیقت میں ایسی مدد غیر سے نہیں بلکہ خدا سے ہے. اب کوئی مسئلہ رہا؟ اب یہ دیوبندی جو پٹک پٹک کرتے ہیں, ہم زبا زبا یا اللہ مدد, تو میں نے کہا کہ بات کرو نا اس پر. یہ پوری عبارت آپ نے دیکھا شاہ صاحب نے کیا لکھا, شاہ صاحب اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ کو, اگر ولی کو سب کچھ سمجھے, اس کو یہ سمجھے کہ یہ خود سے مدد کر رہا ہے خدا کی عطا کے بغیر, تو یہ مدد حرام ہے. لیکن اگر یہ سمجھے کہ انبیاء اور اولیاء جو مدد کر رہے ہیں, دیتا خدا ان کو ہے, یہ اس کو ہم تک پہنچاتے ہیں, یہ واسطہ اور ذریعہ ہے, خدا کی مدد کا مظہر ہے, تو یہ مدد جائز ہے. شریعت میں شاہ صاحب کہتے ہیں, فرمایا جائز ہی نہیں, ایسی مدد سنی تو بعد میں مانگ رہا ہے, ایسی مدد تو نبی بھی مانگتے رہے ہیں, ایسی مدد تو ولی بھی مانگتے رہے. اب سنیے, یہی بات شبیر احمد عثمانی نے اپنے حاشیہ ترجمے میں, حاشیہ تفسیر میں لگا دی, اور یہ جب تفسیر چھپی تو کم سے کم 4 سال تک یہ ترجمہ چھپتا رہا اور حاجیوں کو پکڑاتے رہے. جیسا نہیں وہ ایئرپورٹ میں زبردست لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, اور بھائی کیا پاکستان میں قرآن نہیں چھپتا کیا؟ ہم وہاں پر کیا نیٹ پر پڑھتے ہیں قرآن؟
لیکن لے جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ ترجمہ پڑھو. تو اس طرح چار سال تک یہ بانٹتے رہے اور پیسہ ریال ان کو ملتا رہا. اب پاکستان کے غیر مقلد پریشان ہونے کا, یار اب بھائی تو ہمارے ہیں, وہ آمین کا بھائی تو ہمارے, پیسہ یہ لے جا رہے, یہ گئے وہاں پر, انہوں نے کہا سنو بھائی یہ عقیدہ شرک ہے. انہوں نے کہا کیسے شرک ہے؟ کہا یہ تو وسیلے کے قائل ہیں. انہوں نے جی, انہوں نے کہا یار یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, تو یہ چار سال سے ہمیں چونا لگا رہے تھے. کہا یہ چونا لگا کر تمہارے پیسے کھائے تو آپ کیا کریں؟ تو کہا ہمارا ترجمہ چھاپو, اپنے بھائیوں کا ترجمہ چھاپو. تو چار یا پانچ سال کے بعد شبیر احمد عثمانی کے ترجمے پر بھی بینڈ لگا, اس پر بھی بولیے محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے پر بھی بینڈ لگا, ان کی تفسیر پر بھی بینڈ لگا. اس کے بعد جو ترجمہ چھپا وہ محمد جوناگڑی غیر مقلد کا چھپا, اس کے بعد صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر وغیرہ کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روم میں آنے کی ضرورت نہیں, پابندی لگ گئی. میں نے کہا بچے تو تم بھی نہیں تھے, لیکن الحمدللہ تم چپ ہو گئے ریال کے چکر میں. سنی چپ نہیں ہوا, سنی نے کہا, حالانکہ تمہارے باپ کو انہوں نے مشرک کہا اور کہا یہ عقیدہ شرکیہ ہے. سنی نے چپ نہیں رہا, سنی نے علماء کا دفاع کیا اور تم نے ریالوں پر شبیر احمد عثمانی کو بیچ دیا, تم نے محمود الحسن کو بیچ دیا. ہم الحمدللہ ظلم اٹھاتے رہے لیکن اپنے اکابر کا سودا نہیں کیا, اس لیے کہ اکابر پرستی نہیں, یہ سواد اعظم کا اور امت کا صحیح عقیدہ تھا. سمجھ رہے, یہ امت کا صحیح عقیدہ تھا. اور شاہ عبد العزیز صاحب نے مدد کا مسئلہ بھی یہاں پر بولیے کلیئر کر دیا. اب ذرا جلدی سے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس کو ذرا جلدی سے سنیے کہ شیطان جو ہے اور بدھ جو ہے یہ تعظیم کے لائق بولو نہیں, جلدی جلدی بولو. شیطان کے ترجمان زندہ ظاہری ہو یا مردہ ہو, جو بتوں کے ترجمان ہو چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, قرآن ان کو مردہ کہتا, انک لا تسمع الموتا. زندے کافر دلوں میں اللہ کی محبت نہیں بت کی محبت تھی, تو اللہ نے کہا یہ مردے ہیں, زندہ تھے اور مردے کہا, زندہ تھے اور مردے کہا. جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی وہ بدر میں کٹ بھی گئے تو قرآن نے کہا بل احیا, یہ زندہ ہے. توجہ ہے آپ کی, فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے چلو. شیطان کے نمائندے شیطان کے نمائندے جو ہیں جب ان کی جان آ جائے تو گھسیٹ کر نکالی جاتی ہے, اور رحمان کے نمائندے اللہ کے ولی جو ہیں جب تک وہ راضی نہیں ہو تو رحمان ان کی روح نہیں نکالتا. فرق واضح ہے کہ نہیں؟ بولیے وہ فرق واضح ہے کہ نہیں؟ بتوں کی محبت کرنے والا دنیا میں بھی خوار, آخرت میں بھی خوار. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں کی شان یہ ہے, قرآن کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو ہم اس کے امام کے نام سے اٹھائیں گے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لباد عدو للمتقین, قیامت کے دن ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن ہوگا, لیکن جنہوں نے دینداری میں پیار کیا ہوگا ایک دوسرے سے وہ دوست رہیں گے. تو غوث اعظم سے ہمارا پیار جیب کے لیے نہیں, دینداری کے لیے ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ دوست ہوں گے, کیا ہوگے؟ اور اگر دوست فائدہ نہ پہنچائے تو دوست کیسے؟ آج کل کراچی میں سردی گزر رہی ہے, آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہوں, آپ کا دوست قریب سے پراڈو لے کر گزر جائے اور ٹاٹا بائے بائے کر کے چلا جائے, صبح آپ کو کہے ہو میرا دوست, آپ کہیں گے اے خواہ مخواہ بکواس کرتا ہے دوست, کائے کا دوست, کل میں اکیلا رات کو 12 بجے کھڑا تھا, کوئی میرا موبائل لے جاتا, مجھے اٹھا کے لے جاتا, اللہ رحم فرمایا کراچی پر, اور تم مجھے اگر بٹھا لیتا تو کیا ہوتا؟ تو کہا تو میرا دوست ہے. کہا دوست ہے تو پھر تقاضا بھی ادا کرتا نا, میری مشکل میں ساتھ دیتا. تو قرآن کہتا الاخلاء, اصدقاء نہیں فرمایا, الاخلاء, اصدقاء بھی دوست کو کہتے ہیں, الاخلاء بھی دوست کو کہتے ہیں. الاخلاء وہ دوست ہیں جن سے قلبی رغبت ہوتی ہے. قرآن کہتا جس سے دلی لگاؤ ہے ایسے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, لیکن جس سے دینداری کے لیے محبت ہوگی وہ دوست ہو جائیں گے. تو غوث اعظم سے ہماری محبت, داتا گنج بخش علی حجمیری سے ہماری محبت, حضرت خواجہ غریب النواز سے ہماری محبت, مجدد الفسانی سے ہماری محبت, یہ قلبی محبت ہے, دینی محبت ہے. اور یہ قیامت میں قرآن کی سائے سے پتا چلا کہ دوست ہوں گے, اگر یہ ہماری مدد نہ کر سکے تو دوست کیسے؟ ان کو دوست اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی. آپ ذرا مضمون سنو, گھڑیوں پر توجہ نہیں کرو, کل چھٹی ہے نا تمہاری, اور پاکستان میں تو مزے ہیں, چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں, لگی آنے موجاں ہیں, چھٹیاں ہی چھٹیاں. اب ذرا آرام کریں, جو تھک گیا وہ جا سکتا ہے میرا دوست, لیکن یہ چند قیمتی باتیں میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں, شاید اس کا موقع نہ ملے. اب غور سے سنیے, شیاطین اور بتوں سے, غور سے سنو, شیاطین اور بتوں سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی خوار آخرت میں بھی خوار, لیکن اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کی شان یہ کہ دنیا میں بھی ساتھ آخرت میں بھی ساتھ. اور مسلم شریف کے حدیث نبی پاک فرماتے ہیں, غور سے سنو بڑی قیمتی بات, انا سیدو ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں, کہتے ہیں قیامت میں کسی کی نہیں چلے گی. میں نے کہا تیری نہیں چلے گی, میرے آقا تو سید ہیں. توجہ سن, میرے آقا کہتے ہیں میں قیامت کے دن ساری آدم کی اولاد کا سید ہوں. سید کس کو کہتے ہیں؟ سید کون ہوتا ہے؟ سید مشکل کشا ہوتا ہے. سید کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. میں نے کہا ذاتی معنی میں نہیں, مستقل معنی میں نہیں, اس کی عطا سے میرے مصطفیٰ سید, ان کی عطا سے پھر ساری امت کے رہنما سید مشکل کشا. اب مشکل سید کا معنی کیا ہے بولیے؟ سید کا معنی کیا ہے؟ ایک وہابی جیب میں کچھ چیز لے کے جا رہا تھا, کسی نے پکڑا, دکھاؤ کیا ہے, کیا پولیس نے تلاشی لی, کیا ہے بتاؤ بتاؤ. کہا نہیں نہیں کچھ ہے. کہا بے کل بستر میں سے چرس نکلی تھی تمہارے قافلے میں, تمہارے گروہ میں سے. لا اب یہ کہا جیب میں کیا, تو جیب سے اس نے گولی نکالی. او قبض کشا وہابی کہہ لے جا رہا ہے قبض کشا, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ وہابی کی جیب میں گولی کیا تھی؟ قبض کشا. کہ یہ شرک نہیں ہے؟ نہیں نہیں, یہ تھوڑا سا دھکا لگاتی ہے, تھوڑا سا دھکا لگا دی. کہنے لگے نہیں, تمہارے وہاں تو کشا کا معنی ہی شرک ہے. تو کل تقریر کر رہا تھا علی مشکل کشا نہیں, غوث مشکل کشا نہیں, آج قبض کشا یہ گلی بن گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے مطلب کے لیے گولیاں بھی کشا ہو جاتی ہیں اپنے مطلب کے لیے. اور حکیم صاحب کی دکان پہ ذرا جیب میں ڈالیے, ہاتھ جیب میں ڈالیں, وہ خاکی والے پیپر میں ڈالیں. ایک پیپر ہوتا نا پلس نظر نہ, خاکی پیپر میں ڈالیں, ایسے پیپر میں ڈالیں نظر نہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ سنیے, سید کا معنی ہے مشکل کشا. کیا ہے بولیے دل سے؟ مشکل کشا. امام نبوی نے مسلم کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا, وہ ائمہ لغات میں سے ہے, ائمہ حدیث میں سے بھی ہیں, مجمع علیہ شخصیت ہے. فرماتے سید کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں سید ہوں. سرکار نے کوئی اور جملہ نہیں کہا, جبکہ قائد کا جملہ بھی کہا لیکن سید کا جملہ بھی کہا. سید کے بارے میں امام نبوی کہتے ہیں هو الذی یفزع الیہ فی النوائب والشدائد. سید اس کو کہتے ہیں جس کے بعد لوگ اپنی مشکلیں لے کر جائیں. امام نبوی کہتے ہیں غور کرو غور, ہم بڑا بڑا بہترین درس قرآن دیتے ہیں, ایک ایک لفظ کا معنی کرتے ہیں. میں نے کہا سید کا معنی کر دے ذرا, سید کا معنی کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے. سید کا معنی امام نبوی کرتے ہیں, فرماتے ہیں سنیے, سید کا معنی ہوا الذی, سید اس کو کہتے ہیں, وہ ذات سید ہے. سید وہ ذات ہوتی ہے, بولو سبحان اللہ, یوزع الیہ فی النوائب والشدائد, جس کے پاس مشکلیں لے کر جائیں, پریشانیاں لے کر جائیں. فیقوم بامرہم, وہ ان کی مشکل کشائی کے لیے کھڑا ہو جائے, یہ نہ کہیں کہ اور جاؤ بلکہ کھڑا ہو جائے. ویتحمل عنہم مکاریہم ویدفعوا عنہم. سید اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ اپنی مشکلیں لے کر جائیں, اور مشکلیں لے کر جب جائیں وہ سب کی سنے, سب کے معاملات کو جانے. ویدفعوا عنہم, اور پھر مشکل کشائی کر دے. تو سید کا معنی کیا ہوا؟ اب وہابیوں کے جھوٹ بکواس غلط پروپیگنڈے کو ڈسٹ بین میں ڈالے اور دل میں ڈالے عقیدہ کہ میرے آقا سید ہیں. اور سید کہتے ہیں مشکل کشا کو. کس کو کہتے ہیں بولیے؟ سید کس کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی بولو کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ سنیے, بدھ جس جگہ پر رکھا ہو وہ جگہ منحوس, بدھ جس جگہ پر وہ جگہ, بولیے بدھ جس جگہ پر پڑا وہ جگہ, اللہ کا ولی جہاں لیٹا ہو وہ جگہ مقدس. فرق بتا رہا ہوں, فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وابی کی ماں کا نام تھا سیتا, بیوی کا نام تھا گیتا. کیا فرق ہے؟ سیتا نے گیتا, سیتا گیتا. میں نے کہا سیتا گیتا نہیں دیکھتے, مرتبے کا فرق ہوتا ہے. مرتبے کا کس کا فرق ہوتا ہے بولیے؟ کہ دونوں ایک ہے, تو یہ سیتا ہو گئی تو یہ گیتا ہو گئی. اور میں نے کہا سیتا گیتا سے فرق نہیں ہوتا, مرتبے دیکھے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, بت جہاں پر بتوں کی محبت سے لعنت ہے, ولیوں اور نبیوں کی محبت سے دنیا و آخرت کا ساتھ ہے. بت کو کچھ نہیں دیا گیا, نبیوں کو مشکل کشا بنایا گیا. سنا آپ نے؟ بت جس جگہ پر لگا ہو وہ جگہ منحوس ہے, اور ولی جس قبر میں لیٹا وہ جگہ مقدس ہے. کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا اٹھا بخاری کتاب الجنائز, بخاری شریف کے اندر موجود ہے پورا باب. امام بخاری نے باندھا, امام بخاری بابی نہیں تھے. باب کیا باندھتے سنیے, امام بخاری کہتے ہیں باب من احب الدفن فی الارض المقدسہ. باب اس بیان میں کہ جو آدمی یہ خواہش کرے کہ میں مقدس سرزمین پر دفن ہو جاؤں. اب مقدس سرزمین کے نیچے آپ نے حدیث نکل کی حضرت موسیٰ کی, حضرت موسیٰ پر جب وفات کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ نے کہا حضرت اسرائیل سے, میری روح جب تک قبض نہ کرنا جب تک وہ انبیاء کی قبروں کے قریب نہ پہنچ جاؤ.
تو موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، کہتا قبوری ہو تم، قبوری قبروں کے عاشق ہو. میں نے کہا مٹی کا تو عاشق ہے، ہم بادشاہ کے عاشق ہیں، ہم اندر جو بادشاہ رام ہے، اور یہ حضرت موسیٰ کا عقیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہیں، جہاں چاہے انتقال کریں برکت ہے. لیکن امام بخاری نے حدیث نقل کی، انہوں نے کہا جب میں ان مزاروں کے قریب پہنچ جاؤں تو میری روح نکال لینا، میری روح. تو پتا چلا ولیوں کے قرب میں، نبیوں کے قرب میں نبی کا، نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ جائیں، اس لیے کہ وہ جگہیں کیا ہوتی ہیں، بولیے کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ فضائل سیدنا عمر، مصنف ابن ابی شیبہ فضائل ابن عمر کی، سب حضرت عمر کی سب سے آخری حدیث، حدیث پاک میں آتا ہے 17 یا 18 وقت کم ہے، میں ذرا تیزی میں بتا رہا ہوں، حوالے غور سے سننا. 17 یا 18 ہجری ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، نجدی مر جائے گا، اس حدیث کا جواب نہیں لا سکتا. 17 18 ہجری ہے، سید عالم کا وفات ہو چکا ہے، حضرت عمر کا دور ہے، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے. سرکار کے ایک صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی سرکار کے روزے پر پہنچے، سرکار کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، وابی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، کہتا ہے کہ کوئی صحابی نبی کی قبر پر مدد کرنے نہیں گیا. میں نے کہا یہ مرثیے پڑھنے کی جگہ تیرے وہاں ہوگی، مدد مانگنے کی جگہ ہی نبی کا دربار ہوتا ہے. سنیے حوالہ، سنیے امام بخاری کے دادا استاد علامہ صاحب مصنف، مصنف ابن ابی شیبہ، علامہ امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے ترجمے میں سب سے آخری روایت ہے، 17 18 ہجری ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو تقریباً 18 سال گزر چکے ہیں، مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، حضرت عمر خلافت کے منصب پر ہے، قحط ہے، حضرت عمر انتظام تو کر رہے ہیں لیکن انتظام ظاہری کے ساتھ انتظام روحانی بھی ہو رہا ہے. حضرت عمر کے مطبخ کچن کے جو ذمہ دار تھے حضرت بلال بن حارث المزنی پہنچے سرکار کے دربار میں. درجنوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، الوفا میں ابن کثیر نے لکھا، اصحابہ میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں ہے. پہنچ کر سرکار کے دربار میں گڑ گڑا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ استسقی لامتک، یا رسول اللہ استسقی لامتک وقد ہلکو، حضور آپ کی امت پیاس سے مر رہی ہے، آپ اللہ سے پانی دلوا دیں. آپ اللہ سے، یہ صحابی کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اس کا ایک ایک راوی جو ہے نا، وہ ایک ایک راوی اتھنٹک اور صحیح راوی ہے، انتہائی صحیح روایت، انتہائی بولیے، انتہائی صحیح روایت. اب آپ دیکھیے یہ حدیث ہمارے استادوں، ہمارے، میں نے ان سے پڑھا بھی ہے، استاد علامہ عبدالحکیم شریف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے دارالعلوم جدیہ میں نسبت اور تشرف و تبرک کے لیے ان سے مشکات کے چند ابواب بھی پڑھے. شرف قادری صاحب نے یہ خط باقاعدہ مسجد حرام کے امام کو لکھا کہ تم یہ کہتے ہو، تم یہ منہ عقائد السنہ کے اندر یہ پورا خط موجود ہے، اور سنیے اس کتاب کو، یاد رکھو آپ کو اہل سنت کے مکتبے سے مل جائے گی، عقائد و نظریات، عبدالحکیم شرف قادری صاحب کے عقائد و نظریات، اس کتاب میں بھی یہ خط موجود ہے. آپ نے خط لکھا، اور خط لکھ کر اس سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ مزاروں پر جانا اور حضور کے دربار پر جانا شرک ہے، تو صحابی تو گیا تھا، صحابی تو گیا تھا، اس کو کیا کہو گے؟ تو ایک حدیث یوں ہے کہ اس میں تھا کہ ایک آدمی گیا، جا رجل الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی گیا، اس سے جواب نہیں بنا، تو کہنے لگا گیا تو تھا، اب پتا تھوڑی ہے کہ کون گیا تھا، یہاں تو لکھا رجل، آدمی گیا تھا، تو یہ آدمی گیا تھا یا جو بھی گیا تھا، گیا تو تھا، تو کیوں اس میں اٹک رہا ہے؟ تیرے نزدیک جانے کا مسئلہ ہے، مدد مانگنے کا مسئلہ، مدد کا لفظ موجود ہے، یا رسول اللہ کا لفظ موجود ہے، استسقی لامتک باب استفال سے موجود ہے، رب سے پانی طلب کر کے دیجیے موجود ہے، سرکار کی حیات کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، سرکار سے مدد مانگنے کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، وفات کے بعد بھی حضور کے اختیارات ثابت ہیں، اس کے ثابت ہوتا ہے. کہ لگا نہیں، وہاں رجل موجود ہے، پتہ نہیں کون آدمی تھا. تو آپ نے تو پہلے جواب دیا الوفا اور ابن کثیر سے کہ جناب یہاں پر جو آدمی ہے وہ بلال بن حارث ہے، محدث نے جلد میں یا کسی راوی کے اعتبار سے رجل لکھ دیا ہے، لیکن آدمی کوئی بھی تھا، چلو اگر وہ آدمی گیا اس نے کیا کیا، لیکن اس حدیث کا دار و مدار حضرت عمر پر ہے، اس لیے کہ جب وہ آدمی لوٹ کر آیا تو لوٹ کرا کر اس نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر جو ہیں مسجد میں اجلاس لے رہے ہیں، وہ آدمی لوٹ کر آیا، لوٹ کر آ کر گھر میں سو گیا، خواب دیکھتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے. بولو سبحان اللہ، سنیے بولو گے تو نہیں، خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں سرکار فرما رہے ہیں حضرت عمر سے کہو گھبرائے نہیں، نظام خلافت کو اور متانت سے چلائے، بارش ہو جائے گی. وہ اٹھے دوڑتے ہوئے گئے تو مسجد نبوی میں اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس کے دوران دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عمر کو آواز دی، سیدنا عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ سرکار کا پیغام لایا ہوں. اب سنیے وہ آدمی کوئی بھی ہے لیکن سنا تو حضرت عمر نے ہے نا، حضرت عمر کا نام تو واضح ہو رہا ہے نا یہاں پر، پتہ نہیں کون آدمی تھا.
میں نے کہا نام تو حضرت عمر کا تو واضح ہو گیا. اس حدیث کی جان یہ ہے کہ حضرت عمر اس کو قبول کر رہے ہیں.
حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار نے پیغام بھیجا ہے, میں حضور کے دربار میں گیا, یہ میں نے کہا, پانی طلب کرنے کی بات کی, خواب میں حضور نے کہا عمر سے کہو بارش ہو جائے گی, گھبراؤ نہیں, لیکن متانت کے ساتھ آپ جو ہے حکومت چلاؤ. حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ مجھ میں جتنی طاقت ہے میں اپنی بردباری کے ساتھ نظام بامے اور زبامے حکومت کو چلا رہا ہوں. یہاں سے پتا چلا اس حدیث کی جان حضرت عمر کا قبول کرنا ہے. ثابت ہوا حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ حضور خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں اور حضور کے مزار پر جا کر وسیلہ مانگا جائے گا اور حضور قبر اقدس کے اندر زندہ ہے اور آپ کی مدد سے بارش طلب کی جائے گی.
حضرت عمر نے وہاں پر کلمہ بولیے ان سے نہیں پڑھوایا. اور بات میں اب ختم کرتا ہوں, تو یہاں پر یہ بات آپ یہ بھی سن لیجئے, بخاری شریف کے اندر موجود ہے. آپ کہیں گے یار شاہ صاحب آپ نے اتنا زور لگا دیا, ساری باتیں بتا دی ہیں, اور میرے دوست حضرت علامہ وقاص صاحب بھی تشریف فرمائے, یہ بھی کافی وقت سے ہے, تو لہٰذا میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. ذرا توجہ سنیے, یہ صفا مروہ میں جب حضرت ہاجرہ دوڑی تھی نا, تو آخری چکر جب ساتواں جو چکر تھا, ساتواں بولو نا, ساتواں جب چکر تھا, تو وہاں پر ایک جملہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کتاب الانبیاء میں, بخاری شریف کتاب الانبیاء میں جملہ موجود ہے, سات چکر ہو گئے لیکن پانی کے آثار نظر نہیں آئے. بولیے سات چکر ہو گئے پانی کے آثار نظر نہیں آئے. پہلا چکر صفا سے مروہ کیا, مروہ سے صفا کیا, صفا سے مروہ کیا, مروہ سے صفا کیا, پانی کے آثار نظر نہیں آئے. توجہ ہے کیا؟ اب بھی پرچی کی ضرورت پڑتی ہے کہ سوال واضح نہیں ہوتا ہے, اور کیا چیزیں جو ہے وہ کشادہ نہیں ہوتی؟ اب ذرا توجہ رکھیے, انشاءاللہ دعاؤں کی آپ کو پرچی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اجماعی طور پر سب کی طرف سے ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہ نہیں کہ چوپڑی پر لکھا جائے تو اللہ رب العالمین کو علم ہوگا, اللہ کو پہلے سے پتا ہے اور ساری چیزیں علم ہے. یہ اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو وہ مقبول ہو جائے گی, توجہ کیجئے اس بات کو آپ. اور سارے سنی صحیح العقیدہ الحمدللہ دل سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. جب آپ نے سات چکر حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی طلب کیا, پہلے چکر میں پانی نہیں ملا, دوسرے میں نہیں ملا, تیسرے میں نہیں ملا, چوتھے میں نہیں ملا, ساتویں چکر میں جب آپ جو میرین احدرین جو ہری بتیاں اس کے درمیان وہ جو جگہ ہے اس میں جب آپ دوڑ رہی تھی تو آپ کو جبریل کے پروں کی آواز آئی. بولو سبحان اللہ, آواز نکالو, بولو سبحان اللہ. سنی اپنی مطلب کی بات پر سبحان اللہ نہیں بولے گا, بولو سبحان اللہ. حضرت جبریل کے پروں کی آواز آئی, سیدہ رک گئی, سیدہ موحدہ ہیں, خدا کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑا اور گھر میں رک گئی, ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوگا, اور ریونڈیوں کے عقیدے مل کر بھی ان کے قدم کی راہ گزر کو نہیں پہنچ سکتے. غور سے سنیے حضرات گرامی, رک گئی, پروں کی آواز سن کر جبریل نظر نہیں آ رہے, پروں کی آواز آ رہی ہے. سیدہ سر اٹھا کر کہتی ہیں اغش, سیدہ کیا کہتی ہیں؟ اغش, میری مدد کر. بخاری میں موجود ہے, اگر یا غوث کہہ کر سنی کافر ہوتا ہے تو سیدہ کو کیا کہو گے؟ اور اس حدیث کو, اور غوث مصدر ہے اور اغش فعل امر ہے. اغش کیا ہے؟ فعل امر ہے, اور فعل امر مشتق ہے مصدر کے ساتھ, تو غوثیت کا معنی وہاں پر واضح ہوا. ظاہر سی بات ہے اغش کہہ کر میری مدد کر جبریل کو اگر کہا تو پہلے جبریل کو مددگار سمجھا جب تو مدد مانگی نا, یعنی یوں کہیے جبریل کو پہلے غوث کہا تب تو اغش کہا نا. جب جبریل کو غوث کہنا شرک نہیں ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی غوث کہنا شرک نہیں ہے. اب تب اس توجہ سنیے, ساتویں چکر میں سیدہ رک گئی اور رک کر کہتی اغش اغش اغش, اے جبریل میری مدد کر. ان کا آئندہ کا خیرہ, اگر تو کوئی نیکی اور بھلائی مدد لایا ہے. جبریل وہیں سے اڑتے ہوئے گئے اور جہاں پر آج زمزم کا چاہ ہے, گویا کہ کنواں ہے, وہاں پر آپ نے پر مارا, پر مار کے جناب جو ہے کہ وہ چشمہ نکلا. یہ آپ کو حج کے گروپ میں لے جاتے نا, زمزم ہے یہ حضرت اسماعیل کے پاؤں سے نکلا, ان سے کہو ملا جی پاؤں سے نکلا تو کوئی جبریل کے بارے میں بھی تو سنا تھا. کہا ہاں جبریل نے پر مارا تھا. کہا پر آنے سے پہلے بھی کوئی اسٹاپ کیا تھا جبریل نے کہیں؟ کہنے کہ وہ سبق چھوڑے. کہا نہیں, اسی سبق سے تو دین مکمل ہوگا, وہ سبق پہلے بتائیں. بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے, پہلے جبریل مروہ پر رکے تھے اور سیدہ نے ان کو دیکھ کر کہا نظر نہیں آ رہے, سیدہ نے ان کو اغش ان کان عندک خیرہ, اے جبریل میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو. لہذا اگر واسطہ, جو شاہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ واسطہ سمجھ کر, ذریعہ سمجھ کر, اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر اگر مدد مانگی جائے, مدد جائز ہے, جائز ہی نہیں, یہ مدد اولیاء اور نبیوں نے مانگی. دیکھو سیدہ نے اسی عقیدے سے جبریل سے مدد مانگی تھی نا. سنی الحمدللہ اسی طریقے پر ولیوں سے مدد مانگتے ہیں. اور سنیے یہاں پر قرآن کہتا ہے 28 بارے میں فین اللہ ہوا مولا ہو، بولو سبحان اللہ، وجبریل ہو وصالح المؤمنین، اے حبیب اللہ تیرا مددگار، جبریل تیرے مولا کا معنی مددگار، اللہ تیرا مددگار، جبریل تیرے مددگار، سارے مسلمان تیرے مددگار، بڑی قیمتی نقطہ لا رہا ہوں، اب ذرا سنیے، جو اللہ مددگار، جبریل مددگار، سارے مسلمان مددگار، یا اللہ جب تو مددگار تو جبریل کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتا نا جب اللہ مدد کر رہا ہے تو اب کیوں مانتے ہو؟ تو میں نے کہا فین اللہ مولا ہو، وہ جبریل کیوں آیا، یہ جبریل کیوں آیا، یہ صالح المومن، یہ بولتے نا جب اللہ مدد ہے تو پھر کوئی مدد ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ ذرا سن، جب اللہ ہی مدد کرتا ہے تو جبریل کو مددگار کیوں کہا؟ اور میں خود سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، یا اللہ آیت تو یہی مکمل ہو جانی چاہیے تھی، فین اللہ مولا ہو، اللہ تیرا مددگار، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جبریل ہو، جبریل بھی مددگار، وہ صالح المومنین، تیرے سارے غلام مددگار، میں نے خود سوال کیا، سمجھنے کی کوشش کی علامہ صاحب کہ یا اللہ جب تو مددگار تو جبریل کی کیا ضرورت، تو جواب آیا مددگار میں ظاہر جبریل سے ہوگا، مددگار میں ظاہر صالحین سے ہوگا، تو یہی مددگار ہے، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، مددگار خدا ہے، ظاہر مصطفیٰ سے ہوگا، کیونکہ یہ جگہیں مددگار حقیقی ہونے کی نہیں ہے، یہ ظہور کی ہے، ظہور کو ظہور سمجھا جائے، اصل کو اصل سمجھا جائے تو یہ عین توحید ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، مولا اللہ نے ایک دفعہ کہا فین اللہ مولا، اللہ نے کہا میں مولا، جبریل کو اللہ نے الگ مولا نہیں کہا، اسی مولا کے آگے نام لے لیا جبریل مولا، فین، ابھی شاید میں دیکھا مولا کتنی دفعہ آیا، فین اللہ مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح المومنین، کتنی دفعہ ہے مولا، اور گنوایا کس کو گیا، اللہ کو، جبریل کو، سارے مسلمانوں کو، تین تین لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ جو لوگ سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے بس ابھی تنزل آپ کو بتایا، تین ذاتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتنی بولیے، اللہ کی ذات، جبریل کی ذات اور صالحین کی ذات، مومنین کی ذات، لیکن تینوں کے لیے لفظ ایک ہی آ رہا ہے مولا، تینوں کے لیے لفظ ایک ہی آ رہا ہے، ایک کہتا ہے جس نام سے اللہ کو پکارو دوسرے کو نہیں، میں نے کہا اللہ نے خود مولا خود کو بھی کہا، فوراً جبریل کو بھی کہہ دیا، اور جبریل کے لیے بھی کوئی الگ مولا کا لفظ نہیں رہا ہے، اسی مولا کو ٹرانسفر کر دیا، وہی لفظ آگے چل رہا ہے، فإن اللہ مولا ہو وہ مولا ہو جبریل وہ مولا ہو صالح المومنین، نہیں فرما فإن اللہ مولا ہو وہ جبریل ہو صالح المومنین، پتا چلا یہ کہنا اللہ مددگار رسول اور صحابہ، یا یہ کہنا اللہ رسول مددگار، یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ کیسے اللہ رسول مددگار، ایک دفعہ ذات دو، چلو اگر بولنا بھی تو یہ کرو نا کہ اللہ مددگار رسول مددگار، ہم نے کہا نہیں اب تو یہی بولوں گا اللہ رسول مددگار، اللہ رسول ولی سب مددگار، اب دیکھو مددگار کا لفظ میں نے ایک دفعہ بولا، مددگار کا لفظ ایک دفعہ بولا، اللہ رسول سارے اولیاء مددگار ایک دفعہ بولا، کس طرح بولا، فإن اللہ مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح المومنین، لیکن فرق عقل سے ہوگا، کیا مطلب، اللہ مدد فرمانے میں استقلال ذاتی طور پر وہ طاقت رکھتا ہے، متحمل ہے اور بغیر کسی سبب کے ہے، جبریل اس کی عطا سے ہے، یا اللہ جب تو مددگار تو جبریل کیوں مددگار، فرما میں مددگار تو جبریل اس لیے مددگار کہ جبریل سے وہ چیز ظاہر ہوگی، مسلمانوں سے وہ چیز، بولیے مسلمانوں سے وہ چیز کیا ہوگی، ظاہر ہوگی، اور اللہ اکبر، یہی عقیدہ مولوی صاحب جب آتے ہیں کوئی جب گھیرتے ہیں آج کل کسی کو تو پھر اس کی طرف آتے کہتے ہیں کہ آپ آج کل انہوں نے بابا گیری بھی شروع کی ہے، کیا شروع کی ہے، بابا گیری، یہ سنی علماء کے پیچھے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اب چمار اگر سنیوں پر پڑھیں وظائف چھپ چھپ کے وظیفے پڑھتے ہیں، اور وہ گرو نانک کے جو بھجن ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم لوگوں کے خلاف تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں، ان کا حافظہ خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے کہا الحمدللہ اگر پورا دن بیمار رہنے کے بیٹھتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو غوث اعظم بلواتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو غوث اعظم بلواتے ہیں، توجہ رکھیے اس بات پر، اور میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، آج کے لیے بابا بن گئے، ہر ایک کو کہتے ہیں آپ پر نظر بد ہو گئی ہے، آئیے ذرا میں آپ کا علاج کر دوں، آگے کوئی سنی تھا اس نے کہا اے نظر بد کیسے ہو سکتی ہے، سب خدا کرتا نظر کیا کرتی ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں نظر میں تاثیر ہوتی ہے، تاثیر نظر بد، نظر بد، ایک حدیث کھول کے سنائی جامع ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا نظر حق، نظر کی تاثیر حق ہے، جب نظر میں تاثیر حق ہے تو مصطفیٰ میں تاثیر نہیں ہوگی، وہ کسی میں تاثیر نہیں ہوتی ہے، تو میں نے کہا نظر کی تاثیر تو خود تو مانتا ہے، نظر کی تاثیر خود تو مانتا ہے، کہنے کے جناب نظر بد جب لگ جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں نظر بد جب لگ جائے یہ ہمیشہ منفی بات بڑے ٹائٹ کریں گے. شیطان بڑا طاقتور ہے, نوجوانوں اپنا عقیدہ بچاؤ, شیطان بڑا طاقتور ہے. ایک نوجوان نے داڑھی پکڑ کے کہا بولنا غوث پاک بھی طاقتور ہے, غوث پاک بھی طاقتور ہیں, بولو. تو بولے شرک. ہم نے کہا کس پارٹی والے ہو, شیطان کی تعریف کرنے میں تمہیں شرک نہیں نظر آتا؟ شیطان بڑا طاقتور ہے. اگر کوئی اللہ کے ولی کر رہے ہیں تو لوگ بولے ابے تو کیا کوئی جگت رام ہے جو مسلمانوں کے ممبر بیٹا, کس پارٹی کا ہے تو؟ ہندوؤں کی تعریف کرتا ہے اور لوگوں کو مروب کرتا ہے. سن, شیطان اگر طاقتور ہے اس سے بڑی طاقت اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی ہے. شیطان نے خود اعتراف کیا سورہ اعراف کے اندر ہے, میں سب کو گمراہ کر دیتا ہوں الا من عبادک المخلصین. فرمایا یا اللہ لیکن میں ان پر میرا بس نہیں چلتا جو تیرے ولی ہیں. تو شیطان تو خود غوث آدم کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے, شیطان تو خود ولیوں کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے. تو جب شیطان طاقتور ہے تو ولی اس سے زیادہ طاقتور ہے. اور سنیے, نظر بد کہتے ہیں جب نظر بد لگ جاتی ہے, جب نظر بد لگ جاتی ہے تو زندہ آدمی قبر میں اتر جاتا ہے. میں نے کہا جب بری ہو وہ اتار سکتی ہے, جو نیک ہو تو وہ زندہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ شرک نہیں ہے تو یہ کیسے شرک ہوگا؟ بلکہ اس کے تو اور بیان کیا جائے گا تاکہ توحید اس اعتبار سے, بولیے, توحید اس اعتبار سے مضبوط ہوگی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب سرکار کے دربار میں پہنچتے, سید ام سلمہ خود بخاری کے اندر موجود ہے, کہتے جب ہمارے پاس کوئی آتا اور اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوتا, لوگ کہتے سے نظر لگ گئی ہے, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, اب لوگ کہتے ہیں یہ مر جائے گا. سیدہ ام سلمہ کہتی, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتی ہے کہ میں پھر ان کو کہتی جاؤ سارے نظریوں کو جمع کرو, تو منہ بالکل پیلے پیلے ہو گئے, جسم کمزور ہو گئے ہیں, نظر ان کو لگی ہے. کہتے وہ سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سرکار کی بیوی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے, ان کو بٹھا دیا جاتا اور ایک بہت بڑے پیالے کے اندر پانی جمع کیا جاتا, اور سیدہ ایک چینک اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لاتی, چھوٹی چینک نما برنی ہے, ایک پوٹ گویا کہ چینک اٹھا کر لاتی, اس میں سرکار کے داڑھی کا لال بال تھا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے, پانی ایک طرف سے ڈالا جاتا اور اس کی نلکی سے جب پانی نکلتا اس پیالے میں جاتا, نظر والے پیتے خدا شفا عطا فرماتا. تو صحابہ کی توحید مضبوط نہیں تھی کیا؟ صحابہ کی توحید مضبوط نہیں تھی کیا؟ ان کو عقیدہ پتا نہیں تھا؟ بلکہ آپ دیکھیے بخاری مسلم میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضرت عاصمہ بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بہن جو ہے ان کے پاس حضور کا جبہ تھا. جب لوگ بیمار ہو جاتے, موت کے قریب ہو جاتے, تو سیدہ سب کو جمع کرتی ہے, ایک بہت بڑا تھال لیتی, یاد رکھو اس کو, شفا دینے والا اللہ, میں نے کہا دلوائے گا مصطفیٰ سے. اب سنیے, تھال رکھ دیا جاتا اور سیدہ اس میں پانی بھر کے سرکار کا جبہ لے کر آتی, مسلم شریف میں, یاد رکھو گے. جبہ حضور کا بھگایا جاتا, بھگا کر جب جبہ کو اٹھایا جاتا تو جو اس میں غسالہ ہے وہ مریضوں کو پلایا جاتا, اور حدیث کے الفاظ ہیں وَنَغْسِلُوْهَا, ہم جبے کو پانی میں ڈبا کر دھوتے, وَنَغْسِلُوْهَا وَنَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرْضَى, پھر اس پانی سے ہم شفا لیتے. اس میں لفظ یہ نہیں ہے کہ اللہ شفا دیتا, اس میں لفظ موجود ہے نستشفی بہا, ہا کا مرجع وہ جبہ ہے, ہا کا مرجع وہ جبہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے اللہ شفا دیتا, وہ کہتے جبہ شفا دیتا. کیا مطلب؟ بولتے نہیں لیکن دل میں یہی ہوتا کہ شفا اللہ دے رہا ہے, اور زبان سے بولتے جبہ دے رہا ہے. کیا مطلب؟ دل میں حقیقت ہے, زبان پر مجاز ہے. جیسے سنی کہتا یا غوث المدد, کیا اللہ مدد نہیں کر رہا؟ کہا دل میں ہے, دل میں حقیقت ہے, زبان پر مجاز ہے, دل میں حقیقت ہے. یہ بہت بڑی کنفیوژن کو میں دھکا مار کے ختم کر رہا ہوں, ہو رہی ہے نا ختم؟ الحمدللہ. دعا کریں آپ علماء کے لیے جنہوں نے اس بحث کو حل کیا ہے. اب آپ سنیے اور آسان انداز میں, تو دل میں حقیقت ہے زبان میں, آپ کہیں گے حقیقت مجاز کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ تو سنو, کسی سے پوچھا گیا, ایک نجی جا رہا تھا سر بالکل تازہ مونڈ کے لوٹا رکھ کے بسترے, کہنے لگا ایک بچے نے کہا حضرت ایک سوال ہے ملا جی. کہنے کا پوچھو, میں تو بہت بڑا عالم ہوں, میرا پاجامہ دیکھو آہستہ آہستہ گھٹنے تک آ گیا. تو کہا اس سے کیا علم بڑھتا ہے؟ ہاں اس سے علم بڑھتا ہے. میں نے کہا نہیں اس سے علم نہیں, اس سے قحط آتی ہے, قحط آ گیا ہے علم میں. اب کہتے پوچھو بیٹا کیا ہے؟ میں نے کہا بچوں پہ بھرم ڈال رہا, لیکن بچہ بھی پورا تھا, سنیوں کا تھا, بچے نے پورا حضرت ایک سوال کا جواب تو دیں. کہنے کا کیا؟ کہ تاج محل کس نے بنایا؟ تو کہنے دے مزدوروں نے. کیا کہا؟ اب میں حقیقت مجاز کو حل کرتا ہوں, اس لطیفے میں سنیں. بچے نے پوچھا حضرت تاج محل کس نے بنایا؟ کہا مزدوروں نے بنایا. اس کے استاد نے اس کے ٹنٹ میں ماری, شاگرد نے, شاگرد کو اپنے
استاد نے مارا ٹنٹ پر, اوئے یہ نہیں بول. مزدوروں نے, وہ تو شاہجہاں نے بنایا ہے. کہنے لگا حضرت آپ تو بتا رہے تھے مجاز نہیں بولتے ہمیشہ حقیقت بولتے ہیں, مجاز نہیں بولتے ہمیشہ حقیقتن بولتے ہیں. دیکھو نا شاہجہاں تو مجازن بنانے والا تھا, حقیقتن تو مزدوروں نے بنایا ہے. اور آپ تو ہمیں سنیوں کے خلاف یہی سمجھاتے ہو کہ مجاز زبان پر نہیں آنا چاہیے, حقیقت آنا چاہیے. تو لہذا جواب تو میں نے صحیح دیا تھا نا کہ جناب تاج محل کس نے بنایا, تو میں نے کہا مزدوروں نے بنایا. اس لیے کہ اگر مجاز دوں, اور اس پر آخری ایک بات جو اعتراض ان کا بنتا ہے, اس کے بعد یہ موضوع مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ, وہ یہ ہے, یہ کہتے آپ مجاز بولتے کیوں ہیں, حقیقت کیوں نہیں بولتے, آپ یہ کیوں نہیں بولتے. جملہ بولیں کہ اللہ مدد کرے غوث پاک کے وسیلے سے, یہ پورا بولیں آپ اگر وسیلے کے قائل ہیں. میں نے کہا یہ بھی بولوں گا اور یہ بھی بولوں گا, غوث پاک مدد کرو, دونوں بولوں گا اور دونوں ٹھیک ہے, دونوں بولوں گا دونوں ٹھیک ہے. یا اللہ مدد کر غوث پاک کے وسیلے سے, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, توسل کی بحث ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, توسل کی بحث ہو چکی ہے. اور یہ کہ غوث پاک مدد کرو, یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک حقیقت ہے دوسرا مجاز ہے, ایک حقیقت ہے دوسرا بولیے. یہ کہتا نہیں مجاز نہ بولا کرو, مجاز کی مثال سمجھ گئے نا آپ, مجاز نہ بولا کرو حقیقت بولا کرو ہمیشہ حقیقت. ہم نے کہا ہمیشہ حقیقت بولنا یہ فصاحت کے خلاف ہے, یہ فصاحت کے. اسی طرح جس طرح کے مزدوروں نے تاج محل بنایا, آپ ہنسو گے نا, کیونکہ ہمارے عرف میں مجاز بولنے کا رواج ہے. تو اگر حقیقت سے ہٹ کر مجاز کی طرف کبھی آ جائیں گے تو یہ ڈرامہ بن جاتا ہے. مزدوروں نے بنایا ہے, کہا جی سومناتھ کا مندر کس نے توڑا, بچے نے کہا جی میں نے نہیں توڑا تھا. تو یہ ایک مجاز بن جاتا ہے, یہ ایک مذاق بن جاتا ہے, یہ فصاحت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, کس کے خلاف ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیشہ جو ذات دے رہی اسی کا نام لو. میں نے کہا اس کا نام اگر دل میں ہو زبان پر اس کا مجاز ہو تو شرک نہیں ہوتا. کہ لگے کہاں لکھا؟ ہم نے کہا قرآن میں درجنوں مثالیں ہیں, قرآن میں. کہنے کا مثلا, میں نے کہا ایک دلیل اور بات ختم. میں نے کہا پہلے یہ بتا موت کون دیتا ہے, موت کون دیتا ہے؟ لیکن اللہ خود موت دیتا ہے یا اس کو حضرت اسرائیل کو بھیجتا ہے؟ تو سبب کے ذریعے خود ہی موت دیتا ہے, لیکن واسطہ کس کو بناتا ہے؟ حضرت. اب دیکھو, اب یہ کہنا کہ حضرت اسرائیل نے موت دی, حضرت اسرائیل نے موت دی, یہ مجاز ہے. یہ کہنا اللہ نے موت دی حقیقت ہے, یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا دیا حقیقت ہے, یہ کہنا غوث پاک نے بیٹا دیا مجاز ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھیں, اسرائیل نے موت دے دی تو یہ مجاز ہے کہ واسطہ تھے, اللہ نے ان کے ذریعے موت دی, اور اللہ نے موت دی یہ حقیقت ہے. اور یہ قرآن میں موجود ہے, قرآن کہتا قل, اے حبیب کہو, قل یتوفاکم ملک الموت, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے حبیب بولیے کہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے. تو یہ مجاز قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ بولو مجاز قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ جبکہ اللہ خود موت دیتا ہے, لیکن لفظ کیا آ رہا ہے؟ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے. تو کیا خدا خود شرک کو بیان کر رہا ہے معاذ اللہ؟ نہیں, بلکہ یہاں پر مجازن استعمال ہوا ہے کہ اس کے ذریعے موت دیتا ہے, لیکن لفظ کس کا آیا؟ مجاز کا آیا. یعنی حضرت اسرائیل نے موت, قرآن کہتا بولو اسرائیل موت دیتا ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ بولو غوث بیٹا دیتا ہے, کیونکہ حقیقت دل میں ہے اور زبان پر کیا ہے؟ زبان پر کیا ہے؟ اور حق فرمایا میرے آقا نے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی, میری امت شرک نہیں کرے گی. شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو مستقل طور پر, ذاتی طور پر, یا تو اللہ کی ذات میں کسی کو معاذ اللہ واجب الوجود سمجھا جائے, یا اس کی صفات چاہے علم کی ہو, قدرت کی ہو, حی ہو, شاعی ہو, مرید ہو, قدیم ہو, یہ جو بھی اس کی صفات ہے, صفات کے اندر اگر کسی کو ذاتی مستقل طور پر شامل کر کے اگر مجھ سے مدد طلب کی گئی تو وہ شرک ہوگا. لیکن اس کو سبب سمجھ کر, محبوب سمجھ کر, رب کی عطا سمجھ کر, واسطہ وسیلہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کی جائے گی. تو ابھی شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا کہ وہ مدد واسطے والی مدد اللہ ہی سے مدد ہوگی جبکہ اس کو مانا جائے, لیکن مدد اس سے مانگی جائے گی جس سے خدا نے یہ ملکہ دیا ہے. وہ انبیاء ہیں اور وہ اولیاء ہیں, وہ انبیاء ہیں اور وہ اولیاء ہیں. لہذا میرے دوستو, اس چند موضوع پر میں نے اختصار کے ساتھ ان چند خاص گوشوں پر آپ کی توجہ کو مبذول کرا کر یہاں پر خاص نقطے کو میں نے عرض کیا. رہا ناموں کے ساتھ شرک کا مسئلہ, تو میں نے کل بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر دی. اب میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے ایک ایک گوشے کو آپ یاد رکھیں گے, اس کے ایک ایک گوشے کو آپ, اس کے ایک ایک گوشے کو آپ یاد رکھیں گے, اور صالحین کے اس عقیدے پر آپ جمے رہیں گے. یہ کہ جناب آپ کے سٹائل عبادت والے, آپ صلاۃ و سلام میں یوں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں ایسا کیوں نہیں کھڑے ہوں؟ کہتے یہ طریقہ عبادت ہے,
ایسے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ادھر پھر تیرے کو تھپڑ مارتے ہیں ہم, اس لیے کہ پھر ایسا تو کہیں نہیں کھڑے ہوتے, اس لیے کہ ہم کیسے کھڑے ہوں. کہنے لگے یہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوں. میں نے کہا ایسا بھی اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ پان کے آگے نسوار خرید رہا تھا اور ہاتھ چھوٹے ہوئے تھے. میں نے کہا ملا جی کافر ہو گئے. کہہ لگے کیوں؟ میں نے کہا پان والے کی عبادت کر رہے ہو. کہہ لگے کیوں؟ میں نے کہا ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو, ایسا تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کہنے کا پھر کیسا کھڑا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا مرغا بن جایا کرو, ہاتھ ٹانگ کے نیچے سے نکال لیا کرو, اس لیے کہ ایسا طریقہ رائج نہیں ہے اور یہ توحید ہے. تو لہٰذا یہ صرف وابیوں کی بنڈل بازیاں ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے جی کھانا سامنے نہیں رکھنا چاہیے, تو اوپر بیٹھ جا. کہ لے کھانا نہیں رکھنا چاہیے, میں نے کہا پیچھے رکھ لے. تو یہ ساری بنڈل بازیاں ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شرک جب تک نہیں ہو سکتا, شرک بولیے, جب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کی طاقت میں ذاتی طور پر نہ مانا جائے. سنی اگر مسلمان جاہل سے جاہل بھی ہو, وہ ولی کو ذاتی اختیار میں نہیں مانتا. وہ یہی کہتا ہے یہ خدا کا بندہ ہے, جو اس کو دیا ہے خدا نے دیا ہے, یہ خدا کا محتاج ہے, خدا نے اسے عطا فرمایا ہے اور خدا نے اسے یہ منصب عطا فرمایا ہے اور خدا نے اسے یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے. آپ کا آنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے, آپ کا بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اس مسئلے کو ذرا میں نے عامیانہ طرز پر کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی بات کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کی توحید کے منصب میں مکمل طور پر لکھا تھا. میں نے اسی کا خلاصہ شرک بحث کے تحت عامیانہ طور پر آپ کے ذہنوں کے سامنے عرض کیا, کیونکہ مقصود و مراد کوئی متن پڑھنا نہیں ہے. مقصود و مراد یہ ہے کہ بات کو آسان کر کے اور متون اور نصوص کو آرام آسان کر کے اس طرح آپ تک پہنچا دی جائے تاکہ آپ اس سے مکمل استفادہ کریں. اور آخری بات یہ بھی سن لیجیے آپ کہ یہ جلسہ نہ دھوس فقاواریت اس مقصد کے لیے نہیں تھا. ذرا تسلی رکھیں, بیٹھیں, جانا تھا تو پہلے چلے جاتے, اب ذرا تشریف رکھیں. یہ آخری جملے سنیں, یہ جلسہ صرف مسلمانوں سے خیر خواہی کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ مل کر کہیے کس کے لیے تھا؟ جو دہشت گردی, جو بربریت, جس نقطے پر, جس چیز پر امت کو بانٹا جا رہا ہے, بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا جا رہا ہے, بزرگوں کے تقدس اور ان کی تعظیمی جگہوں کو گویا کہ پامال کیا جا رہا ہے, تو یہ صرف دین کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, اس کے دین کی نصرت کے لیے بات کی جا رہی ہے. ورنہ اس ماحول میں کوئی ایسی باتیں کر نہیں سکتا. جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس ماحول میں کوئی بات کرتا نہیں. یہ امت کا درد تھا جو ہم نے کی ہے اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی عطا سے. اس کا مقصد نہ فرقہ واریت ہے, نہ ہماری کوئی سیاسی تنظیم ہے, نہ میں نے کوئی مذہبی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے. آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں, اگر وہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ اپنے مرشدوں سے وابستہ رہی. کل بھی میں نے یہ کہا, اپنے استادوں سے وابستہ رہیے. لیکن کوشش کیجئے خالی یہاں سے سن کر نہ جائے. یہ مجلس, یہ محفل اس لیے نہیں تھی کہ ہم شور شرابہ کریں. آپ نے کئی باتیں سنی ہیں, دس بستہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح یہ باتیں میں نے بزرگوں کی آپ تک پہنچائی, اب یہ بات اپنے محلوں تک پہنچائیں تاکہ گھروں میں سے پیار جو ختم ہو گیا وہ پیار دوبارہ آ جائے. جو ہمارے محلوں کا امن ان بدبختوں نے ختم کر دیا, دوبارہ آ جائے. یہ جو مسجدیں الگ الگ ہو گئی ہیں, یہ جو بزرگوں اور ولیوں سے دوریاں پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ آ جائے. میرا مقصد صرف باہم محبت کا ہے, باہم اتفاق کا ہے, تاکہ بھائی بھائی کا دشمن نہ ہو جائے. مجھے روزانہ کئی گویا کہ واٹس ایپ پر کئی میسج آتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے. باپ سن لیے, بیٹا بابی ہو گیا, ماں اس راستے پر چل پڑی, بیٹی اس راستے پر چل پڑی, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا جی جھگڑا کوئی اللہ رسول کوئی الگ پارٹی تو نہیں کہ جس میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں بغض کی کیا ضرورت ہے؟ تو صرف ہم اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ ولی خدا کے دشمن نہیں ہوتے ہیں, خدا کے دوست ہوتے ہیں. ان سے پیار کرنا چاہیے, نبیوں سے پیار کرنا چاہیے. ہمارا درس پیار کا ہے, امن کا ہے. خدا کی قسم آپ جب کامیاب ہوں گے, جب آپ اللہ کا کلمہ پڑھیں گے اور اس کلمے کو نبی کے ادب سے ثابت کریں گے, اس کلمے کو آپ ولیوں کے ادب سے ثابت کریں گے, اور یقیناً یہی ادب یہی محبت جب آپ ان کو اپنا سمجھیں گے, آپ میں ایک جرات پیدا ہوگی, آپ میں ایک محبت پیدا ہوگی. آپ اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھیں گے, آپ کہیں گے یقیناً اللہ رب العالمین مدد فرمانے والا ہے اور اس نے اپنے جرنیلوں اور اپنے محافظین دین کو جگہ جگہ پر رکھا ہے. اب ہم جائیں اور ان سے روحانی فیض بھی حاصل کریں اور ان سے ظاہری فیض بھی حاصل کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.